مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جذب القلوب میں نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے اس کے لیے سعادت در سعادت یہ ہے کہ آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس یعنی خود ہی اس کو سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں اور دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں. آئیے محبت کے ساتھ مل کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کی اسکرین پہ آپ مختلف پروگرام دیکھتے ہیں لیکن یہ پروگرام بہت منفرد ہے, اور اس کی وجہ بھی عرض کر دوں کہ جو پروگرام کرنے جا رہے ہیں کیا ہے کیوں ہے. ابھی تک آپ نے دو افراد کو, دو مبلغین کو دیکھا ہے, لیکن ایک تیسری شخصیت ہمارے ساتھ ہے جو اصل میں وجہ ہے اس پروگرام کی, اور وہ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری مدظ اللہ العالی ہیں. پروگرام کیا کر رہے ہیں ہم, دراصل ماہنامہ فیضان مدینہ میں مختلف ہم ٹاپکس لاتے رہتے ہیں, اور کوشش ہوتی ہے کہ ماہنامہ کے قارئین کے لیے نئے نئے ٹاپکس ہوں جس سے ان کی دلچسپی بھی برقرار رہے اور ان کو ایک فروٹفل مواد ہم فراہم کر سکیں. اسی کوشش کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے مشورے میں طے ہوا کہ ہم کچھ شخصیات کا, کچھ مبلغین کا, کچھ دعوت اسلامی کے ذمہ داران کا, اہل علم کا انٹرویو کریں گے, اور انشاءاللہ وہ انٹرویو ماہنامہ فیضان مدینہ میں ہم شائع کیا کریں گے. اسی سلسلے میں ہم نے رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری مدظ اللہ العالی سے وقت مانگا, اور الحمدللہ بڑی آسانی کے ساتھ, کیونکہ رکن شورا شفقت فرماتے ہیں, ہمیں وقت عطا بھی فرما دیا. اور جب ہم انٹرویو کرنے جا ہی رہے تھے تو پھر آپ کا بھی خیال آیا کہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کیوں نہ ہم جب وقت مل گیا ہے انٹرویو کر ہی رہے ہیں تو اس کو ویڈیو ریکارڈ کر لیں, اور وقت ضرورت جو ہے انشاءاللہ کسی مناسب موقع پر آپ کے لیے پیش کر دیا جائے. تو آج آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس میں انشاءاللہ رکن شورا سے ہم بہت سارے مختلف سوالات کریں گے. رکن شورا کو تو آپ نے مختلف سلسلوں میں دیکھا ہے, لیکن آج روایتی انداز پہ نہیں ہوگا. آج انشاءاللہ رکن شورا کا صرف بیان بھی نہیں ہے, صرف تنظیمی مدنی مشورہ بھی نہیں ہے, کوئی اجلاس بھی نہیں ہے, آج کوئی فالو اپ بھی نہیں لینا انہوں نے, بلکہ آج یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے سوالات ہوں گے اور رکن شورا کے جوابات ہوں گے. اور یہ میں پیشگی عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں سوال کرنے کی ہر قسم کی آزادی ہوگی, جواب دینا رکن شورا کا کام ہے. تو انشاءاللہ سوال جواب کا سیشن شروع کر رہے ہیں جو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. جی,
سب سے پہلا سوال میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دو افراد ہیں, فیصل اور عبدالحبیب, کیا فرق ہے ان میں اور کیوں فرق ہے؟
پہلا سوال ہی بڑا جو ہے وہ ڈائریکٹ کر لیا آپ نے اور پرسنل کر لیا, یقیناً انٹرویو ہے تو جواب دوں گا انشاءاللہ. دراصل ہمارے یہاں میمنوں میں بالخصوص جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دو نام رکھے جاتے ہیں, ایک اذان کا نام کہا جاتا ہے اور پھر ایک اس کے بعد پکارنے کے لیے نام کہا جاتا ہے. تو پکارنے کے لیے میرا نام جو اس وقت میری پیدائش کے وقت رکھا گیا وہ فیصل رکھا گیا, اور میری تقریباً اسناد میں میرا نام فیصل ہی رہا, اسکول میں تو پھر میٹرک سرٹیفکیٹس میں اور پھر آگے جا کے این آئی سی اور پاسپورٹ وغیرہ پر. لیکن تھوڑا عرصے میں ہی بچپن میں ہی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میری اپنے والد صاحب کے ساتھ حاضریاں رہیں تو وہاں بتایا گیا کہ ان کا ہم نے نام اذان میں حبیب رکھا تھا. اچھا, وہ رکھنے کی وجہ بھی میرے دادا جان کا نام بھی حبیب ہے. تو پھر امیر اہل سنت نے فرمایا کہ جب اتنا اچھا نام ان کا رکھا گیا تھا تو آپ عبدالحبیب سے ان کو پکاریں, اور پھر وہ دعوت اسلامی میں یوں سمجھیے کہ ساری دنیا دعوت اسلامی جو ہے وہ عبدالحبیب عطاری کے نام سے ہی مجھے پہچانتی ہے, لیکن میری کچھ اسناد یا اب بھی وہ جو پرانے لوگ ہیں یا خاندان کے کچھ پرانے افراد ہیں تو وہ کبھی کبھی فیصل کہتے ہیں, باقی تقریباً دنیا مجھے عبدالحبیب عطاری کے نام سے ہی جانتی
ہے. تو فیصل ایک الگ نام ہے, عبدالحبیب ایک الگ نام ہے, تو کبھی کچھ ایسا ہوا کہ اس کی وجہ سے کوئی پریشانی کریٹ ہوئی؟
پریشانی تو نہیں ہوتی, لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اب کسی ملک کا ویزا لگوانا ہے اور کسی جگہ پر کوئی انویٹیشن منگوانا ہے تو کسی اسلام آباد سے بات ہوئی کہ بھائی عبدالحبیب بھائی آ رہے ہیں, اور میں نے جب اپنا پاسپورٹ بھیجا کہ عبدالحبیب بھائی کا تو بھیجیں, ان کا تو آپ نے بھیجا ہی نہیں ہے, تو پھر ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں یہی عبدالحبیب ہے بھائی, اور چونکہ نام پاسپورٹ میں کچھ اور ہے. تو بہرحال ایک دو جگہ ضرور ڈاکیومنٹیشن میں پرابلم ہوئی, لیکن الحمدللہ اب تو زندگی گزر گئی جتنی, تو اللہ کی رحمت سے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے.
بات چلیے تو میں بھی عرض کر دوں کہ جس کو فیصل سے ملنا ہے, وہ جو فیصل سے ملنے آیا ہے اور کسی ایسے مقام پہ پہنچ گیا جہاں فیصل کو کوئی نہیں جانتا,
ایسا کئی بار ہوا ہے. ایسا کئی بار ہوا کہ مثال کے طور پہ ہمارے اپنے ہی رشتے دار یا پرانی جو بزنس پارٹیز تھیں یا پرانے اسکول کے دوست تھے, ان سے کسی نے کہا کہ جو ہے وہ عبدالحبیب عطاری صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں, یا ہماری کوئی شخصیت ہیں یا ان کا بیان ہے. تو انہوں نے کہا اچھا, اور وہ جب آئے تو کہا یہ تو فیصل بھائی ہیں, تو ہم تو ان کو فیصل سے جانتے ہیں. تو یہ بھی ہوا, اور کچھ جگہوں پر ایسا بھی ہوا کہ ان کو وہ ٹائم مانگتے رہے یا ان سے بات کرتے رہے کہ بھائی عبدالحبیب بھائی سے ہم آپ کو ملانا چاہتے ہیں, وہ آپ کے کوئی پرانے جاننے والے بھی ہیں. تو کہا میں تو کسی عبدالحبیب کو نہیں جانتا, اور جب تصویر وغیرہ دکھائی تو کہا یہ تو ہمارے فیصل بھائی ہیں. تو یوں کبھی کبھی ایک چھوٹی سی چٹکلے والی کیفیت ضرور بنتی ہے. لیکن ہاں, شروع میں ایک مجھے یاد آ گیا آپ کی اس گفتگو سے کہ جب یہ سٹارٹ تھا نا, یعنی یہ یوں سمجھے اسکول کا زمانہ کہہ لیں یا تھوڑا سا دعوت اسلامی کے اوائل کا زمانہ, تو یہ ضرور ہوتا تھا کیونکہ بزنس میں جتنے بھی لوگ تھے وہ فیصل کے نام سے جانتے تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ کبھی کبھی کال آئی کہ کون بول رہے ہیں, تو میں نے کہا عبدالحبیب عطاری بول رہا ہوں. تو کہا فیصل سے بات کرنی, میں نے کہا اچھا ایک منٹ ہولڈ رکھیں. جی فرمایا میں فیصل بول رہا ہوں, کیونکہ اب میں ان کو کہوں میں ہی فیصل ہوں تو پہلے تو کتنی دیر وضاحت دینی پڑے گی. اس کے بعد ایسا بھی ہوتا تھا کہ کبھی کوئی کال کرے کہ میں کون بول رہا ہوں, تو فیصل بول رہا ہوں. تو کہا عبدالحبیب عطاری صاحب سے بات کرنی. کہا اچھا ایک منٹ ہولڈ رکھیں. جی فرمائیے, السلام علیکم, عبدالحبیب عطاری بول رہا ہوں. تو وہ آپ سمجھدار سمجھ جاتا تھا کہ آواز تو وہی ہے, لیکن میں اس وضاحت سے بچنے کے لیے
چٹکلے والی کیفیت ہو جاتی
ہو جاتا تھا کبھی.
اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آپ کے نام کی بات چلیے, پیدائش کی بات چلیے, حاج صاحب کس سن کی پیدائش ہے, کیا ایج ہے آپ کی؟
میری انگلش ڈیٹ آف برتھ 14th October 1974 ہے.
ٹھیک ہے, آپ نے تو سن بھی بتا دیا.
جی جی ہاں, کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ امیر علیہ سنت نے تو بہت پہلے ایک بات اشارتاً سمجھائی تھی کہ ہم بوڑھے لگے نا زیادہ تو زیادہ اچھا ہے. تو بہرحال اب ویسے ہی بوڑھے ہو گئے, پہلے تو تھے نہیں, اب تو ہو بھی گئے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور واقعی میں دادا ہو گیا ہوں, اب تو کیا عمر چھپانے والی تو کوئی بات بھی نہیں ہے. اور اللہ پاک نے بس اچھی اب رہ گئی, اچھی گزر جائے, اور پچھلی زندگی کی خطائیں اللہ کریم معاف فرمائے. اور اسلامک ڈیٹ آف برتھ جو ہے میری وہ 27 رمضان ہے. اور والدہ ایک بڑی پیاری بات بتایا کرتی تھی, پھر میں نے اس کو بعد میں گوگل پہ بھی چیک کیا کہ اب تو وہ کیلنڈر آ گیا ہے نا کہ آپ اپنی انگلش ڈیٹ ڈالیں تو اسلامک ڈیٹ آ جاتی ہے. تو امی بتایا کرتی تھی کہ 27th شب تھی اور اذان فجر کا وقت قریب تھا جب آپ کی ولادت ہوئی تھی. تو امی بتاتی تھی ماشاءاللہ, تو اللہ پاک کا کرم ہے. اور یہ آپ کے سوال کا جواب ہے.
سبحان اللہ. حاج صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ بچپن ہی میں ابو کے ساتھ جایا کرتا تھا, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے, دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے قربت کیسے ملی, کیسے وابستگی ہوئی؟
الحمدللہ یہ بس مجھ پر اللہ پاک کا بہت خاص کرم ہوا, اور اس میں بھی میں امیر علیہ سنت کی برکت ہی کہوں گا کہ امیر علیہ سنت نے میرے والد گرامی پر انفرادی کوشش کی. اور دعوت اسلامی بننے سے ایک سال پہلے میرے والد صاحب کا ٹونسلز کا آپریشن تھا, گلے میں جو ٹونسلز کا آپریشن ہوتا ہے. تو آپ ذرا دیکھیں کہ ابھی دعوت اسلامی بنی نہیں ہے, مگر امیر علیہ سنت کا اس زمانے میں بھی عیادت کا ذہن اور نیکی کی دعوت کا ذہن دیکھیں,
مبلغ اور امامت تو
وہ جاری تھی. تو امیر علیہ سنت پہنچ گئے میرے والد صاحب کی عیادت کرنے ہاسپٹل, اور ہاسپٹل میں ابو کو نیت کروا دی داڑھی کی. اب آپ دیکھیں ہم یہ دعوت اسلامی کے بعد یہ باتیں سنتے ہیں, لیکن امیر علیہ سنت کا ذہن اس زمانے میں, یعنی ہم بات کر رہے ہیں 1980 کی, آج سے پورے 41 سال پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا, امیر علیہ سنت جو ہے وہ ابو کو نیت کروا دی انہوں نے, اور ابو نے ہاسپٹل میں, اچھا وہ انداز کیا تھا, ابو بتاتے تھے کہ حاجی یعقوب دیکھو اب آپریشن تو ہو رہا ہے, زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے, تو اب داڑھی چہرے پہ سجا لو. مطلب وہ آخرت کا ذہن, قبر و آخرت کی یاد, بیماری کو موت سے کیسے کنیکٹ کر کے خوف خدا دلانا. تو ابو ایک جملہ بڑا پیارا کہا کرتے تھے کہ میری داڑھی کی عمر اتنی ہے جتنی دعوت اسلامی کی عمر ہے, کیونکہ اس کے بعد دعوت اسلامی شروع ہو گئی. رائٹ آفٹر دیٹ, ابو بتاتے ہیں, امیر علیہ سنت نے بتایا تھا کہ اس کے بعد دعوت اسلامی شروع ہوئی. اور جو مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں چونکہ افرادی تھوڑے تھے, تو خارا در کے علاقے کا امیر بھی میرے ابو کو ہی بنا دیا گیا تھا. اس زمانے میں دعوت اسلامی کے امیر ہوتے تھے, نگران تو بعد میں اصطلاح آئی, تو وہ امیر جو ہے وہ خارا در کا بنا دیا. بہرحال ابو کاروباری آدمی تھے, اتنا وقت تو جو تبلیغی کام تھا وہ تو نہ کر پائے, لیکن یہ کہ انتظامی امور میں کافی ابو امیر علیہ سنت کے ساتھ رہے. تو چونکہ شہید مسجد خارا در, جہاں امیر علیہ سنت نور مسجد کے بعد تشریف لائے, وہ ہمارے گھر کے پچھلی گلی میں ہی تھی. تو یوں سمجھے گھر سے اترے تو مسجد ہی وہ تھی. تو امیر علیہ سنت کے پاس جانا آنا, اور پھر اس زمانے میں جمعے کو علاقائی دورہ جس کو اب ہم کہتے ہیں, اس زمانے میں دورہ ہوتا تھا, اور وہ دورے میں سب کچھ امیر علیہ سنت ہی ہوتے تھے, باقی تو رفقا ہی ہوتے تھے. دعوت بھی انہوں نے دینی ہے, بیان بھی انہوں نے کرنا ہے, سب انہوں نے کرنا ہے. تو وہ دورہ کر کے جو کھانا ہوتا تھا نا, وہ نارملی وہ ہمارے گھر ہوتا تھا. تو اب میری عمر آپ سمجھ لیں 74 کی پیدائش ہے اور یہ 81-82 کی باتیں ہیں. تو میں 8 سال کا بچہ, تو 7-8 سال کی عمر میں دیکھتا تھا کہ گھر میں کوئی بزرگ آتے ہیں, کوئی کھانا ہوتا ہے, پھر بیان ہوتا ہے. اچھا ابو نے جو مجھ پر احسان کیا, یہ میں نے کئی بار یہ بات کی اور میں دوبارہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر اپنے بچے کو بچپن سے آپ اپنے ساتھ رکھیں, تو اصل ہمیں نا بعض اوقات 13-14-15 سال تک تو بچے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یار ابھی بچہ کھیل کود لے, پھر سدھار دیں گے, پھر مشکل ہو جاتا ہے, بچہ بڑا ہو کر ہاتھ میں نہیں آتا. انہوں نے مجھے 7-8 سال کی عمر میں اپنے ساتھ چپکا لیا تھا, ہر اجتماع میں, ہر مشورے میں, ہر جگہ میں سو جاتا تھا, مگر وہ ساتھ لے جاتے تھے. اور آج مجھے اس کا احساس ہوتا ہے کہ پھر ایسا ہوا کہ 13-14 سال کی عمر میں مجھے چھوڑ دیا. ہم 13-14 سال کی عمر میں پکڑتے ہیں جب بچے کو مشکل ہوتا ہے پکڑنا. انہوں نے 13-14-15 سال کی عمر میں مجھے چھوڑ دیا کہ اب ٹھیک ہے, اب آپ خود اجتماع میں جائیں.
اتنی تربیت کر دی.
اب مجھے مزہ آنے لگا تھا دعوت اسلامی کے ماحول میں, تو میں اجتماع میں جانا, مدنی قافلوں میں یا جو بھی ہمارا سسٹم تھا اس میں مجھے اجازت تھی جانے کی, تو یہ الحمدللہ سب بن گیا.
یعنی یوں کہا جائے گا کہ آپ کی دعوت اسلامی سے کنیکٹیوٹی 8 سال کی عمر سے شروع ہو
گئی. ہوں سنبھالا اور دعوت اسلامی الحمدللہ دیکھی, اور دعوت اسلامی کا جو پہلا اعتکاف تھا گلزار حبیب کا, الحمدللہ میرے والد صاحب نے بھی کیا اور میں وہ واحد مدنی منا تھا جس کو اعتکاف کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی, تو میں نے بھی الحمدللہ ان کے ساتھ کیا تھا.
ابتدائی تعلیم کے حوالے سے اگر آپ سے عرض کیا جائے.
ہاں میں نے میٹرک جو ہے وہ کراچی کا کافی مشہور بڑا اسکول ہے حبیب پبلک اسکول سے میں نے کیا, اور پھر اس کے بعد میں انٹر جو ہے وہ ایس ایم سائنس کالج سے کیا. اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ مدنی ماحول تو مل چکا تھا, اللہ سلامت رکھے ہمارے ایک اسلامی بھائی کو, اب بھی وہ دعوت اسلامی کی ذمہ داری پر ہیں, عبد القادر اتاری بھائی. وہ انہوں نے مجھے ذہن, اصل میں ہمارے استاد صاحب تھے مفتی امین صاحب, انہوں نے رات کی کلاسز شروع کی درس نظامی کی. جامعۃ المدینہ کی بھی ایک دو ہی شاخیں تھیں, ہم دن میں تو پڑھ نہیں سکتے تھے, کاروبار بھی کرتے تھے, آفس بھی جاتے تھے, تو انہوں نے ذہن دیا کہ رات کی کلاسز شروع ہوئی ہیں ہم چلتے ہیں. اچھا اللہ پاک دیکھیے کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے, میں تو آج بھی ان کا احسان مانتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں یار میں تو ٹائم نہیں دے سکوں گا, تو کب میں آپ کو روزانہ گھر سے اٹھانے آؤں گا. میں رہتا تھا کرفٹن میں, وہ رہتے تھے لائٹ ہاؤس پر, اور کلاس ہوتی تھی جمشید روڈ پر. وہ روزانہ گاڑی میں لائٹ ہاؤس سے کرفٹن آتے مجھے لینے کے لیے, کرفٹن سے جمشید روڈ جاتے, ہم رات کو پڑھتے, پھر وہ مجھے چھوڑتے اور پھر وہ اپنے گھر جاتے. اچھا یہ سلسلہ زیادہ عرصہ نہیں چلا, وہ آپ کو پتا اولا میں تو کئی طلبہ جو ہے وہ مشکل میں آ جاتے ہیں. اب اللہ پاک نے کروانا تھا تو وہ کیا ہوا, اولا کے بعد وہ چھوڑ گئے, مگر استاد صاحب نے پکڑ لیا کہ نہیں آپ نے آنا ہے, تو بس پھر میرا بھی دل لگ گیا تھا, تو اب میں خود سے آنے لگا. تو یوں الحمدللہ ہم نے رات میں تقریباً 5 درجے پڑھے, اور پھر ہمیں استاد صاحب سے ایک بات کہا کرتا تھا کہ استاد صاحب میں نے صبح نہیں پڑھنا, میں صبح اٹھ ہی نہیں سکتا, ہم وہ والے دوسرے لوگ تھے, تو میں صبح جامعہ میں نہیں جا سکتا. تو کہتے نہیں بیٹا 5 پڑھ لیے ہیں تو اب آپ امجدیہ میں داخلہ لے لیں. پھر انہوں نے دارالعلوم امجدیہ میں داخلہ دلوایا, اور سادسہ صابیہ اور دور حدیث پھر الحمدللہ میں نے دارالعلوم امجدیہ سے کی. لیکن یہ جو دور آیا نا میرا, یہ انٹر بھی میرا کمپلیٹ ہو چکا تھا, اور مجھے اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ تو یہ میری شادی بھی ہو چکی تھی, اس کے بعد میں نے درس نظامی شروع کیا. یعنی 20 سال کی عمر میں جا کر میں نے درس نظامی شروع کیا.
20 سال کی عمر میں انٹر کر چکے تو شادی ہو چکی تھی, بزنس کر رہے تھے.
بزنس تو میں کر رہا تھا. الحمدللہ ہمارے یہاں ممبروں میں ایک بڑی اچھی خوبی ہے اور کچھ جماعتوں میں کہ ہمارے یہاں شادی جلدی ہو جاتی ہے. میری شادی بھی ابھی 20 سال جو ہے وہ پورے نہیں ہوئی تھی میری, تقریباً 19 سال چند ماہ کی میری عمر میں شادی ہو گئی, اور میں نے اسی وقت نیت کر لی تھی کہ اگر میرے بھی بچے ہوئے تو میں نے شادی ان کی جلدی کرنی, کیونکہ میں نے اس کے جو بینیفٹس دیکھے, تو الحمدللہ میرے دونوں بیٹے بھی جو ان کی شادی میں نے 20 سال کی عمر میں کر,
اس وقت نیت کی تھی اور ابھی بھی اس پر آپ کاربند ہیں. یعنی
بالکل جلدی ہی
عمل کر لیا ہے,
عمل کر لیا, نیت کر کے اللہ پاک نے عمل بھی کروا دیا. اچھا اس کے دوسرے بینیفٹس تو اپنی جگہ, ایک اور بینیفٹ میں آپ کو بتاؤں جو میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ اپنے ساتھ محسوس کیا. مرد کی جلدی شادی ہو جائے, مرد و عورت کی, تو اگر اللہ پاک بیٹا دے دینا تو آپ کی 40-45 سال کی عمر میں آپ کا جوان بیٹا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. آپ یہ سوچیں, ورنہ ہم نے یہ دیکھا کہ باپ بعض اوقات 55-60 سال کی عمر میں پہنچتے, پھر بیٹے جب جوان ہوتے تو وہ جو آپس میں دوستی والا ماحول اور تربیت اور پھر آپ کے کام آپ ان کو سونپ سکیں. یعنی وہی میرے ابو اور میرا گیپ تھا, آلموسٹ ابو اور میرا آلموسٹ 25 سال کا گیپ تھا. آج میرا اور میرے بیٹوں کے درمیان 20-21 سال کا گیپ ہے. اب مجھے فائدہ کیا ہے کہ مثال کے طور پہ میں دین کا کام بھی کر رہا ہوں اور اگر میرا کاروبار بھی ہے تو وہ بیٹے اتنے بڑے ہو گئے ہیں, سمجھدار ہیں, ہم ان کو دے دیا کاروبار, اب آپ ایزی ہو گئے. یعنی آپ اپنی لائف کا آخری وقت عبادت میں چاہیں, دین میں چاہیں, سماجی کاموں میں چاہیں, آپ گزار سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اللہ پاک نے فرما بردار اور جوان بیٹا دے دیا ہو, تو بیٹا سنبھالے باقی کام اور آپ اپنی زندگی
اچھے کاموں
میں گزارے.
اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے والد صاحب کے درجات بلند فرمان پر رحمتوں کا نزول ہو, بلکہ دونوں والدین پر. آپ کی اور آپ کے والد صاحب کی جو بانڈنگ تھی وہ میں نے کچھ دیکھی, ظاہر سی بات ہے دور دور سے, تو وہ ایک امیزنگ تھی. عمومی طور پر ایک باپ بیٹے میں اس طرح کی کنڈیشن دیکھنے میں نہیں آتی. کسی حد تک اگر میں کہوں تو فرینڈ شپ بھی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی طرف سے ایک جو عزت احترام تقدس کا رشتہ میں نے دیکھا کہ آپ خود ہاتھ چومتے تھے اپنے والد صاحب کے, دنیا آپ کے ہاتھ چومتی ہے, آپ اپنے والد صاحب کے ہاتھ چوما کرتے تھے. جی اچھا, میں اس کے ہٹ کے ایک اور چیز عرض کرنا چاہوں گا اور پوچھنا بھی چاہوں گا آپ سے. ویری فرسٹ ٹائم آپ نے مجھے, مدنی چینل کا پروگرام تھا احکام تجارت, اور اس پہ ہمیں جو یان مارکیٹ کرنی تھی, تو آپ نے مجھ سے کہا کہ جو نا آپ مارکیٹ آ جائیے گا. تو جب میں مارکیٹ پہنچا, آفس کا آپ نے ایڈریس دیا تھا, میں وہاں پہنچا تو نوک کیا تو مجھے اندر بلا لیا گیا. وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جنہیں میں نہیں جانتا تھا, اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے فرمایا جی فرمائے. میں نے عرض کی کہ حاجی عبد الحبیب سے ملنا ہے. تو وہ کہنے لگے حاجی صاحب تو ابھی نہیں آئے, آپ بیٹھیں تشریف رکھیں, ان شاء اللہ ان سے پوچھتے ہیں, وہ آنے والے ہوں گے. میں بیٹھ گیا تو پھر انہوں نے کسی کو آرڈر دیا کہ بھائی انہیں اچھی سی چائے پلائیں. مجھ سے پوچھے بغیر چائے پلائیں, اچھی سی چائے پلائیں, اور کچھ کھائیں گے پئیں گے. پھر آپ تشریف لے, اور میں نے اس ٹائم دیکھا آپ نے آ کے نا ان بزرگ کے ہاتھ چومے. تو میں یعنی میں تو نہیں جانتا تھا, میں نے بولا یہ کون بزرگ ہیں حاج صاحب کی کمپنی میں, حاج صاحب کے ادارے میں, کہ جن کے حاج صاحب ہاتھ چوم رہا. پھر میں نے عارف بھائی ناتھ خان سے پوچھا یہ بزرگ کون ہے, حاج صاحب کے والد ہیں. تو یہ ایسا کیوں, آپ کو بھی حاجی صاحب کہتے تھے, حاجی عبد الحبیب کہتے تھے؟
بہت پیار دیتے تھے, اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ مطلب بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں نا بڑے. اصل میں ابو نے بہت زیادہ, اب مجھے بہت ساری باتیں بعد میں یاد آئیں کہ انہوں نے کیا کیا میرے ساتھ ایسا کیا. یعنی مجھے وہ یہ کہتے تھے کہ جب میرے پاس اتنی ذمہ داریاں نہیں تھیں, میں اتنے بیانات بھی نہیں کرتا تھا, انہوں نے کہا بیٹا آپ جمعے میں کسی مسجد کی ترکیب بناؤ. تو میں نے کہا ابو میں مطلب اپنے کو تو کوئی ایسا خطابت اور ایسا تو نہیں,
جمعہ پڑھا ہے.
آپ بولے نہیں آپ بیان کرو, اس سے یہ ہوگا کہ آپ بیان زیادہ کرو گے تو آپ کا بیان اچھا ہوگا. اچھا میں جب بھی بیان کروں اور ان کے لیے ممکن ہو تو یہ پہلی صف میں میرے بیان میں بیٹھتے تھے. یعنی صرف میری جمعے میں نہیں, میں کہیں اور بھی بیان کرنے جاؤں ان کو پتا چل جائے اور ان کے لیے آسانی ہو, صحت اجازت دے, تو آتے بھی اور سب سے آگے بیٹھ کے میرا بیان سنتے اور پھر مجھے دعائیں دیتے. تو وہ جو ہمت دلانا, عزت دینا, پیار دینا, تو بڑوں کا بڑا اچھا ہی ہوتا ہے, انداز ہوتا ہے. تو یہ بالکل ایسا ہی تھا. اور والد صاحب کی تعظیم نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے, وہ تو میرے محسن ہیں. انہوں نے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ 13-14 سال کی عمر میں انہوں نے پتا مجھے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا آپ کو جدھر جانا ہے جائیں, پیسوں کی فکر نہ کریں, اور دعوت اسلامی کے میں اجتماع میں جاؤں, میں قافلوں میں جاؤں, میں بیرون ملک جاؤں. میں یہ کہتا ہوں تو لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ میں نے پہلی 5 یا 6 بار حرمین طیبین کی حاضریاں میں نے اپنے والدین کے بغیر دی ہیں. 16-17 سال کی عمر سے سفر شروع کیا, اور میں سید عبد القادر شاہ تھا, ہمارے باپو شریف تھے یا قافلہ تھا, میں ان کے ساتھ جاتا. کہتے بیٹا جاؤ, آپ جائیں, بالکل جا, پیسے دیتے تھے. تو وہ کیا ہوا, وہ جو کانفیڈنس لیول بڑھا, آپ اکیلے جب ٹریول کرتے ہیں, معاملات کو دیکھتے ہیں, تو کانفیڈنس کی بات کریں, آزادی کی بات کریں, مالی تعاون کی بات کریں, حوصلہ افزائی کی بات کریں, تو انہوں نے ایسا کیا کہ آج اللہ کی رحمت سے جو بھی ہیں مرشد, اور اس کے بعد اپنے والد صاحب کا صدقہ ہے
الحمدللہ. والدین سے جو آپ کا انٹریکشن ہم نے دیکھا ہے بیانات میں بھی, جب آپ خاص طور پر ان عنوانات کو کور کرتے ہیں جس میں والدین کا احترام, ان کی خدمت کے حوالے سے درس دیا جائے, تو بہت زیادہ انسپریشن نظر آتی ہے اور بہت زیادہ انوالومنٹ نظر آتی ہے والدین کے ساتھ. اس کی وجہ یہی تو نہیں کہ بہت زیادہ آپ کو ٹائم ملا ان کے ساتھ اور اچھی عمر میں مل گئے؟
جی
بہت زیادہ ایموشنل بھی ہوتے ہیں آپ.
الحمدللہ بالکل ایسا ہی ہے. اب میں واقعی ابھی بھی آپ سے ذکر کر رہا ہوں تو میرا دل بھر آیا. اصل میں میرے ساتھ ایک اور بھی ایشو ہے, میں اپنے والدین کو اتنا وقت نہیں دے پایا, میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارا, کیونکہ یہ باتیں ہو رہی ہیں میرے بچپن اور اوائل کی. جب مجھے دعوت اسلامی کی ذمہ داریاں مل گئیں تو اس کے بعد تو میرا ٹریول ہی شروع ہو گیا. میں سال میں 6 مہینے تو باہر رہتا تھا. تو مجھے یہاں تک یاد ہے, اور اب بھی بہنیں بتاتی ہیں کہ ابو بہنوں کو کہا کرتے تھے, چھوٹے بھائی کو کہا کرتے تھے کہ عبد الحبیب کو تم نے کچھ نہیں کہنا, اس کو میں نے اپنے سارے حقوق معاف کر دیے. اگر وہ ٹائم نہ بھی دے, اگر وہ میرے پاس ملنے نہ بھی آئے, وہ کاروبار پہ وقت نہ بھی دے, میں نے اس کو سب معاف کیا, اس کو دین کا کام کرنے دو. تو وہ جو سپورٹ وہ پیچھے سے کرتے تھے. پھر دوسرا والدہ کا بھی یہی حال تھا کہ والدہ بھی بہت اچھا. میرا ایشو یہ تھا کہ والدہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی, یعنی وہ ہماری بہنوں بھائیوں میں میٹھی سی ایک پیار کہہ لیں کہ آپ سب سے زیادہ بڑے بھائی سے کیوں پیار کرتی ہیں, تو وہ ہاں تو وہ لاڈلا کیوں ہے زیادہ. تو وہ حالانکہ میں ان کے پاس جاتا کم تھا, مگر وہ بہت پیار کرنا. اچھا میرے مجھے کبھی کبھی ان کا جملہ یاد آتا کہ بیٹا آپ کیا چینل پہ ہی دیکھتی رہوں گی, دیدار کب کراؤ گے, ملنے کب آؤ گے, تو وہ بعض اوقات تھوڑا گیپ آ جاتا تھا. تو وہ میرے ساتھ ایک ضرور رہا کہ میں ان کے آخری دنوں میں ان کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں رہ سکا, لیکن یہ کہ وہ پیار بہت کرتے تھے, تو اس لیے وہ زیادہ اٹیچمنٹ. اور پھر احسانات, اور جب اصل میں مہروز بھائی ہمیں شریعت جو ہے نا
جی
وہ کمال ہے, یعنی ہم اپنی شریعت کو جتنا پڑھیں, دین کو جتنا پڑھیں, ماں باپ کا ادب, ماں باپ کا احترام, ان کے فضائل جب پڑھتے ہیں
تو مطلب دل چاہتا ہے کہ یہ تو گھر میں ہی اتنی بڑی ہستیاں موجود ہیں, تو اس لیے جی چاہتا ہے کہ اب خاص طور پہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہوتی نا تو اس کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے. پھر میں بیانات میں سمجھاتا ہوں بچوں کو کہ آپ کے پاس یہ نعمت ہے, جب یہ چلے جائیں گے تو بہت یاد آئیں گے. آج ماں باپ سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, اب وہ ہیں آپ کے پاس تو ان کی قدر کر لیں. تو وہ میں جو میں مس کر گیا, خیر میرا الحمدللہ مس کرنا ان کی رضا کے ساتھ تھا اور ان کی دعاؤں کے ساتھ تھا اور دین کے کام کے لیے زیادہ رہا, لیکن جو کچھ بھی نہیں کر رہے تو کم از کم ان کی خدمت تو کریں نا, ان کی دعائیں تو لینا,
خدمت تو کریں. اچھا ایک پیچھے بات رہ گئی ہے ہماری, وہ میں چاہوں گا ذرا آگے بڑھے تو پھر ہم اس پہ بھی آ رہے ہیں ابھی کہ دعوت اسلامی سے وابستگی تو ہو گئی ہے, لیکن دعوت اسلامی سے وابستگی ہونے کے بعد جو اسٹیپس طے کیے ہیں اور ایک سپر ڈوپر اسٹیپ پہ آ کر جو ہے آپ فائز ہوئے ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. آپ جہاں ایجوکیشن سے وابستہ رہے, مختلف اداروں میں پڑھتے رہے دینی اور دنیاوی, ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جب آپ درس نظامی کر رہے تھے تو بھی کوئی بزم وغیرہ تھی, انجمن تھی, تو آپ اس سے وابستہ تھے, بڑا نمایاں تھے آپ, کیا وجہ ہے؟
اصل میں شروع سے ہی تو لیڈنگ کوالٹی جو تھی نا ایک شوق کہہ رہے, میں اپنے اسکول میں بھی ہمارے یہاں اسکول میں بھی جو ہے نا وہ اسپورٹس بہت تھا, تو میں اپنی ٹیم کا وہاں بھی کیپٹن تھا. پھر اس کے بعد بہت زیادہ اسپورٹس سے لگاؤ تھا, تو اپنے علاقے میں جو ٹیم تھی اس میں بھی کلفٹن میں جو گئے تھے وہاں بھی میں ان کا کیپٹن ہی تھا. پھر اس کے بعد دینی ماحول کی طرف آ گئے. تو اچھا بزم امجدی رضوی جو ہے یہ ہماری دارالعلوم امجدیہ کے تمام طلباء کی ایک بزم تھی اور اس کا وہ ہر سال خود ہی ایک صدر چنتے تھے. تو اور وہ دور حدیث میں جب کوئی چلا جائے دور حدیث کے کسی طالب علم کو چنتے تھے. تو چونکہ میرا تو ویسے دعوت اسلامی سے تعلق تھا اور اس طرف دھیان بھی نہیں تھا, تو صبح حلف برداری کی تقریب تھی اور ایک رات پہلے جو ہے مجھے میسج آتا ہے دارالعلوم امجدیہ سے کہ قبلہ شاہ سید شاہ تراب القادری صاحب وہ حلف لیتے تھے, تو مجھے میسج آیا, ہمارے محتمم ہیں دارالعلوم امجدیہ کے ماشاءاللہ بڑے شفیق ہیں مولانا ریحان امجد نعمانی صاحب, کہ جناب مولانا عبدالحبیب صاحب کل بزم امجدی رضوی کی حلف نامے کی ترکیب ہے اور ہم نے طے کیا ہے کہ صدر آپ کو چنا جا رہا ہے. تو میرے تو ہاتھ پر پھول گئے کہ یار یہ اتنی بڑی ذمہ داری. اور اچھا پھر مجھے وہ جملہ یاد آیا کہ دعوت اسلامی میں اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ کسی اور تنظیم کی ذمہ داری وغیرہ کے حوالے سے کانفلکٹ ہو جائے گا. تو میں نے سب سے پہلے فون کیا اپنے استاد صاحب کو, مفتی امین صاحب کو, وہ مدینہ شریف میں تھے. تو استاد صاحب اس طرح کی مجھے کال آئی ہے, تو انہوں نے بڑا اچھا مشورہ دیا کہ آپ نے چھوڑنی نہیں ہے کیونکہ اس کے ذریعے آپ دعوت اسلامی کا بہت فائدہ کر لیں گے, آپ بہت سارا پیغام وہاں پہنچا سکیں گے, آپ کی بات سنی جائے گی. اچھا پھر میں نے نگرانی شورا کو فون کیا کہ بھائی مجھے تو اس طرح, میں اس وقت شورا کا رکن بھی نہیں تھا کوئی بڑی ذمہ داری, غالباً شورا میں تھے یا بلکہ نگرانی شورا بن گئے تھے. ہاں تو میں نے ان کو فون کیا کہ بھائی مجھے اس طرح کی کال آئی ہے. تو انہوں نے بھی کہا کہ عبدالربی بھائی آپ کا بزم امجدی کا صدر بننے سے ہمیں فائدہ ہوگا, آپ وہاں پر حلف اٹھا لیں. تو بہرحال میں پھر گیا تو قبلہ شہید شاہ تراب القادری صاحب نے مجھے وہ اعلان کر دیا, ہم صدر بن گئے. تو اب اس کے بعد الحمدللہ یہ میں تہدی سے نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے کام اللہ کی رحمت سے دارالعلوم امجدیہ میں ہوئے جو شاید اس سے پہلے نہیں ہوئے. اساتذہ بھی کہتے ہیں اس پر مجھے انہوں نے ایوارڈ بھی دیا وہ کوئی سالانہ تقریب میں. بلکہ ایک اور عجب کہانی یہ ہوئی کہ میں ایک سال دور حدیث کے بعد بھی بزم امجدی کا صدر رہا. وہ ایک جملہ ہمارے استاد صاحب بڑا پیارا کہا کرتے تھے, صدر المدرسین مفتی مولانا مختار صاحب, اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے, یہ سانحہ نشتر پارک میں شہید ہوئے. وہ کہتے تھے کہ ایک سال جو ہے آپ وردی والے صدر ہیں اور ایک سال بغیر وردی والے بھی صدر رہیے. تو میں درس نظامی سے فارغ ہو گیا مگر وہ اگلے سال بھی انہوں نے کہا نظام آپ نے سنبھالنا ہے. تو بہرحال میں جاتا رہتا تھا, دیکھتا رہتا تھا. تو بہرحال بہت آج بھی میں دارالعلوم امجدیہ کے تمام اساتذہ اور خاص طور پہ وہاں کی انتظامیہ کا بہت مشکور ہوں, آج بھی بڑی عزت دیتے ہیں, بہت پیار.
چھوٹا سا میں بھی اپنا تجربہ بیان کرنا چاہوں گا. یہ تو تعلیمی اداروں کی صدارت اور جو ہے نا وہاں کی خدمات اور ایک نمائندگی کی بات ہو رہی. میں نے مارکیٹ وزٹ کی ہے, ایک تھوڑی سی مارکیٹ وزٹ کی ہے, تو میں نے وہاں پہ جو محسوس کیا, مجھے نہیں پتا اچھا وہاں کی انجمن کیا کسی کے صدر تھے یا نہیں تھے, لیکن صدر نہیں ہوتے بھی مجھے تو ایسا لگا کہ کئی سال تک صدر رہے ہیں. جو مارکیٹ میں ماشاءاللہ آپ کی, آپ کے والد کی, آپ کی فیملی کی ایک ورث ہے, اللہ برکت عطا فرمائے ان عزتوں کو.
میں تو کبھی بزنس مارکیٹ وغیرہ میں کہیں انجمن تاجران وغیرہ کا صدر نہیں رہا, لیکن وہ ابو کی وجہ سے الحمدللہ. وہ ایک ہوتا نا, آپ سب جب دوسروں کا بھلا کرتے ہیں, دوسروں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو لوگ اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں, تو اللہ پاک کی رحمت ہے الحمدللہ.
ایسا لگتا ہے آپ کے والد صاحب کی سوشل لائف بہت زیادہ تھی.
جی ایسا ہی ہے,
بہت سارے لوگوں سے ان کے بارے میں کمنٹ.
ایسا ہی ہے, ابو جو ہے وہ صرف یقیناً دعوت اسلامی کے ساتھ تو تھے ہی, لیکن دیگر عاشقان رسول کی تحریکوں کو بھی سپورٹ کرنا, ان کو بھی ایک طریقے سے ویلکم کرنا, ان کی جو بھی مالی مدد ہو, تو اس وجہ سے الحمدللہ اور بھی دیگر عاشقان رسول کی جو تحریک کے لوگ ہیں وہ اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے آج مجھے بھی ریگارڈ کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے.
حسب خود کو آئینے میں دیکھتے تو کیا سوچتے ہیں؟
کاش اچھا بن جاؤں, سوچنے یہ بھی سوچنے بھی لگ جاؤں. ویسے تو الحمدللہ کوشش کرتا ہوں دعا پڑھنے کی, اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. لیکن میں ایک مجھے ایک تھوڑا سا کبھی کبھی جو ہے نا میں مفتی قاسم صاحب کو یا مفتی فضائل صاحب کو یا ان کو دیکھتا ہوں تو ایک تھوڑی سی کسک دل میں رہ جاتی ہے کہ یار کاش میں بھی درس نظامی کے بعد کنٹینیو کر لیتا. تو بھلے ان کی عمر بھی, مفتی قاسم صاحب تو عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں, بڑھتے ہوئے میں تو ہم سے بہت بڑے ہیں, تو یار میں کوشش کرتا تو شاید میں بھی جو ہے مفتی بن جاتا. مجھے یہ بڑی ایک
نہیں کیونکہ
ایک مس کر گیا چیز. اور بہرحال تو لیکن یہ کہ جو کر رہے ہیں اللہ قبول کر لے اور جو غلطیاں اللہ پاک معاف کر.
چلے آئینے میں دیکھتے ہیں تو اپنی شکل و شبہات میں کون سی ایسی چیز آپ دیکھتے ہیں کہ وہ, یعنی جیسے ہوتا نا بعض آنکھیں بہت والد میں ملتی ہیں, ناک بہت والد میں ملتی.
اب لوگ کافی کہتے ہیں کہ اب عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی نا کہ آپ کے والد کی شباہت آپ میں بہت ہے, تو یہ والی شاید کیفی ہے.
سماجی خدمات کے حوالے سے آپ کو بھی آج کل بہت ایکٹیو دیکھ رہے ہیں جب سے بالخصوص ایف جی آر ایف آئی ہے, تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے. درخت لگاؤ کے حوالے سے اتنی میں کہوں گا خطرناک مہم آپ نے چلائی ہے کہ تھوڑی دیر میں کہیں ہیں اور تھوڑی دیر میں ایک ایک دن میں مطلب پورا شہر وزٹ کر.
ہوا جو ہے ہوا درخت پکارتی ہے, حاجی صاحب نے ایسی ہوا چلائی ہے کہ درخت لگاؤ.
دیکھیں خطرناک تو نہیں کہیں گے, ہاں یہ کہ فاسٹ مہم ہے اور ایف جی آر ایف جو ہے وہ میرا پسندیدہ شعبہ ہے.
طوفانی دورہ کہتے ہیں نا اسے.
ہاں طوفانی دورہ. ایف جی آر ایف بیسیکلی جو ہے نا جب یہ بنا شعبہ تو مجھے وہ کہتے ہیں نا منہ میں پانی آیا کہ کاش یہ شعبہ مجھے مل جائے. مشورہ جب ہو رہا تھا شورا میں کہ بھائی یہ شعبہ بننا چاہیے, تو وہ کہتے ہیں نا جو چیز آپ کو پسند بھی ہو اور وہی پیشن جو ہے وہ آپ کا پروفیشن بن جائے تو مزہ آتا ہے. تو الحمدللہ کیونکہ میروز بھائی میرا دعوت اسلامی میں بہت سارے شعبہ جاتے ہیں, لیکن جو بیسک میرا کام ہے وہ دعوت اسلامی کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ شخصیات سے ملاقات, بڑے لوگوں سے ملاقات, ڈونیشن کے لیے بات کرنا. تو ہم چونکہ دورہ کرتے ہیں ڈونیشن کے لیے تو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یار کوئی فلاحی کام, کوئی کسی کا علاج, تو کسی جناب ہم تو یہ کام کرتے ہیں تو ہم مریضوں کی مدد کرتے ہیں. تو اب جب یہ شعبہ بنا تو مجھے وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھی کہ یار وہ لوگ تو ریڈی ہیں, ہمیں ان تک صرف پہنچنے کی دیر ہے. تو الحمدللہ جب یہ شعبہ بنا اور مجھے ملا تو مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے. اور یقین کریں کہ مجھے تو فیل ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے اور اللہ پاک اور آسانیاں کر دے کہ ایف جی آر ایف دعوت اسلامی کے سب سے بڑا شعبہ ہوگا, چاہے وہ فائنینشلی طور پہ ہو اور اس کے ذریعے انشاءاللہ ہم دنیا کے بہت سارے ملکوں میں مزید اچھے انداز میں دعوت اسلامی.
صاحب تو ابھی درختوں کی بات ہوئی اور آپ نے جیسے فرمایا کہ ایف جی آر ایف شاید سب سے بڑا شعبہ ہو اور کوئی بعید بھی نہیں ہے ابھی دیکھیں تو, ابھی ایک سال اور اس کی دھوم مچی ہوئی ہے اللہ کی رحمت سے. تو ابھی مستقبل میں اس کی کیا پلاننگز ہیں؟
بہت زبردست پلاننگز ہیں, ایوری بڈی از ویری ایکسائٹیڈ اور سب جگہ راستے کھلتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ویلفیئر کے نام پر آپ بڑی جلدی آگے بڑھ سکتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں میں بھی. اور الحمدللہ ہم اس کو انشاءاللہ بہت بڑے پیمانے پر بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. جیسے ابھی ہمارا فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے, معذوروں کا جو سینٹر ہے, اس کے ہم چار برانچز کراچی میں مزید کھولنے جا رہے ہیں. بیرون ملک میں اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے.
ہاں صاحب, جیسے بات چلی ایف جی آر ایف کی بات چلی تو میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا, ظاہر سی بات ہے آپ دعوت اسلامی کی جو مرکزی مجلس شورا ہے اس کے رکن ہیں, آپ سے پوچھنا بنتا بھی ہے. ایف جی آر ایف بنا اور ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اس کی جو شہرت ہے, اس کی جو نیک نامی ہے اور اب اس کی جو پلاننگ ہے, مستقبل کے منصوبے ہیں, فیوچر پلاننگ آپ نے کی ہے, تو وہ مطلب سن کر دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے, شاد آباد ہو جاتا ہے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے عرصے سے میں وابستہ ہوں, جتنے عرصے سے میں دعوت اسلامی کے قریب ہوں, میں یہ دیکھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کوئی شعبہ لے کر آتی اور وہ شعبہ بعض اوقات ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بالکل یعنی ان لوگوں کا تو کام ہی نہیں ہے, کیسے کریں گے. اور پھر جب دعوت اسلامی اس کو لے کر چلتی ہے تو لیڈنگ پوزیشن پہ آ جاتی ہے, اس کے پیچھے کیا راز ہے؟
یہ واقعی اللہ پاک کی خاص عطا ہے اور میں تو یہی کہوں گا یہ امیر علیہ سنت کے اخلاص کی برکت ہے. مدنی چینل کو ہی دیکھ لیں, ہم تو کیمرے سے دور بھاگنے والے لوگ تھے, ٹھیک ہے نا, اور آج اللہ کی رحمت سے لیڈنگ چینل ہے, اللہ کی رحمت سے ریلیجیس چینل میں. تو کسی بھی شعبے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایکسپیرینس نہ بھی ہو, ایک تو پتہ کیا ہوتا ہے کہ اس شعبے میں کام کرنے والے لوگ بھی اخلاص کے ساتھ ہمیں جوائن کرتے ہیں. یعنی اب جیسے ہم ویلفیئر میں آئے تو کئی لوگ خود ہی رابطہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ویلفیئر کے ایک تجربہ ہے, ہم خدمات دینا چاہتے ہیں. تو جب بندہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑتا ہے, اور آپ سب کی نیت اللہ کی رضا ہو, کمانا تو ہے نہیں, مدنی چینل کے ذریعے بھی کمانا نہیں ہے, تو آج ہماری ڈائریکٹر کیمرہ مین جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک ہوتا ہے جاب, یہ جاب نہیں کرتے, یہ سعادت سمجھ کر خدمت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو جب باؤنڈنگ ہو جاتی ہے نا تو آپ کو اللہ پاک اس میں خوب برکت ڈال دیتا ہے. تو ہمارا مقصد یہی, اور ایسا کئی شعبے ہیں کہ جس کا نام ہمیں الف بھی نہیں آتی تھی, ہمارے خاندان میں بھی کسی نے نہیں کیا تھا, مگر جب دعوت اسلامی نے کیا اور اس کے بعد اللہ پاک نے اس میں ایسی برکت ڈال دی, ایسے معاونین ملے کہ آج ون آف دا لیڈنگ وہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے
الحمدللہ.
سر دعوت اسلامی کے جو شعبہ جات بنتے ہیں, بہت سارے شعبہ جات میں یوں بھی دیکھا گیا کہ نیا شعبہ قائم ہوا ہے تو وہ عبد الحبیب بھائی کے پاس آ رہا ہے, تو یہ ہر شعبہ جس طرح آپ نے ایف جی آر ایف کے حوالے سے کہا, تو یہ ہر شعبہ طلب کر لیا جاتا ہے یا
نہیں؟ طلب تو میں نے یہ بھی نہیں کیا تھا, طلب تو ہم نہیں کرتے شعبہ.
اچھا ویسے آپ کو یاد ہے کتنے شعبے آپ کے پاس؟
میرا خیال ہے 15-17 or 20 ہوں گے ایسے درمیان کچھ
17 شعبے تو کوئی لسٹ میرے پاس ہے.
نہیں الحمدللہ اب ماشاءاللہ ویسے تو اور بھی اراکین شورا ہیں. اصل میں دیکھیں اس کی وجہ ہے ہمارے جو 6 اراکین شورا ہیں جو ریجن نگران ہیں ان کے پاس تو دعوت اسلامی کے سارے شعبے ہیں, ان کے شعبے کاؤنٹ نہیں ہوتے. ورنہ اگر آپ دیکھیں تو جتنے ریجن نگران ہیں, اب حاجی امین ہیں کراچی ریجن کے نگران, تو کراچی میں جتنے شعبے ہیں بیسیکلی وہ سب کے نگران بھی تو ہے نا.
ٹھیک,
تو ہم نے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ریجن نگرانوں پر زیادہ بوجھ نہ پڑے ان کو ریجن دے دیے. اب جو باقی اراکین شورا ہیں ان کو شعبے تقسیم کیے. اچھا کچھ اراکین شورا ہیں جو کسی شعبے کے اسپیشل ہیں, ہم ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. جیسے مثال کے طور پر قافلہ ہے, اب قافلہ خود اتنا بڑا مدنی قافلہ شعبہ ہے کہ اس کے اندر اتنی وسعت ہے, دعوت اسلامی کے شاید سب سے بڑے شعبوں میں سے ہوگا,
بنیادی شعبہ ہے.
تو مدنی قافلہ مجلس حاجی امین قافلہ بھائی کے پاس ہے. اس کے بعد نیک اعمال ہیں, تو وہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے جس سے ہر اسلامی بھائی اسلامی بینک کنیکٹڈ ہے, اس لیے فضیل بھائی کو وہ دیا گیا. پھر فضیل بھائی کو اور بھی کچھ شعبہ جاتا ہے, اعتکاف مجلس اور دیگر. اسی طرح امین قافلہ بھائی کو زون بھی دیا گیا. تو یوں بڑے بڑے شعبہ جات جن پر ہیں ان پر مزید برڈن نہیں ڈالا جاتا. تو اس طرح کچھ میرے پاس ہیں, کچھ ہمارے ماشاءاللہ رکن شورا اتھر بھائی کے پاس شاید مجھ سے بھی زیادہ شعبہ جات ہیں, تو ان کے پاس تعلیمی شعبہ جات اور کچھ تبلیغی شعبہ جات بھی ہیں. تو یہ اللہ پاک کی عطا ہے, اور ہم بھی کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ شعبہ کسی طرح مینج ہو جائے, اور اس کے بعد اگر وہ کسی اور کو دے دیا جائے, کیونکہ کام تو ختم نہیں کرنا نا, اور بھی شعبے آنے ہیں, تو اور شعبے آئیں گے تو اس کو مینج کر کے پھر کسی کو دے دیں گے. تو بیسیکلی نارملی ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ آئیڈیا لے کر آتا ہے نا کہ یہ شعبہ کھلنا چاہیے, اور اس کے ذہن میں پورا پلان ہوتا ہے, اور دیکھا جاتا ہے کہ اگر یہ کیپیبل ہے تو شورا پھر عموماً فیصلہ یہ کرتی ہے کہ اسی کو دے دیا جائے, کیونکہ آئیڈیا ان کے پاس ہے, پوری تیاری ہوم ورک انہوں نے کی ہے. اب یہ شعبہ کسی اور کو دیں گے تو ان کو زیرو سے چلنا پڑے گا, تو اس بنا پر ایسا بازو کا.
عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو بولے وہی کنڈی کھولے, تو اس وجہ سے لوگ مشورہ ہی نہیں دیتے, یار میں کہوں گا تو میرے ہی سر پر آ جائے گی.
دیکھیں سر پر آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے نا.
یہاں پہ میں آپ ہی کا ایک جملہ کوٹ کر دوں, ایک دفعہ آپ نے کچھ سمجھاتے ہوئے مجھے کہا تھا کہ مہروز میں نا, یعنی حاجی عبد الحبیب نے اپنے بارے میں خود مجھے تربیت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا, میں یہ چاہتا ہوں کہ مشکل کام جو نا وہ مجھے دے دو. آپ نے فرمایا تھا کہ شورا میں بھی میں یہ کر,
میری 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 عرض میں چاہتا بھی ہے.
تو لوگ آسان ہی چاہتے ہیں.
دیکھیں مرد تو پھر مشکل کام کرتا ہے نا, ٹھیک ہے, اور پھر چیلنج لینے کی عادت ہونی چاہیے نا. یعنی اگر میری وجہ سے کسی کے لیے آسانی ہو جائے, میں تو الحمدللہ اب بھی کہتا ہوں ٹینشن والے کام ہمیں دے دیں, آپ مدنی کام کریں, آپ نہ الجھا کریں, آپ کسی کے ساتھ کولیب نہ کیا کریں. اچھا ہمیں ہم سے نہیں لڑتا کوئی,
کیا ہے آپ کے پاس ایسا؟
الحمدللہ عزت دی ہے دعوت اسلامی کی وجہ سے اللہ پاک نے, اور تھوڑا سا وقت گزرا ہے نا, سمجھ تھوڑی سی آ گئی ہے کہ بات کرنی کیسے ہے. نارملی لوگ جو ہے نا صحیح بات بھی غلط طریقے سے کر کے کام بگاڑ دیتے ہیں, تو اگر آپ اچھے انداز سے سمجھائیں تو بات لوگ سمجھ جاتے ہیں. تو ٹینشن آپ جب لوگوں کی لے لیتے ہیں نا, تو پھر الحمدللہ وہ فریلی کام کرتے ہیں. تو پرسنلی میری تمنا ہے, بلکہ میں عرض کرتا رہتا ہوں اپنے ذمہ داران کو بھی, کہ کوئی بھی مشکل کام ہو نا وہ مجھے دے دیں, تاکہ اللہ کرے کہ میں وہ کام کروں مجھے ثواب ملے. باقی یہ کہ باقی کام آپ دوسروں کو دے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور آپ جب مشکل کام کر لیتے ہیں نا, تو آسان کام تو پھر اور زیادہ آسان ہو جاتے ہیں نا, تو آپ کریں الحمدللہ کوئی مسئلہ ہے. اور مشکل ہے نہیں کوئی کام, مقام مشکل بعض وقت ہوتا کہ مینج نہیں ہو پا رہا ہوتا, لیکن جب آپ اس کو لے کر بیٹھتے ہیں اور پیار محبت سے سمجھتے ہیں سمجھاتے ہیں تو معاملہ حل ہو جاتا ہے.
ویسے ماشاءاللہ دیکھا جاتا ہے ہمارے ذمہ داران پیٹ تھپکنے والے ہوتے ہیں, آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں, اور یوں بہت اچھا ایک ماحول ہے کہ ایک دوسرے کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں اور دوسرے کے مرتبے کا بھی احترام کر رہے ہوتے ہیں. میں حاجی صاحب یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پہلی ذمہ داری آپ کی کون سی تھی شورا سطح پر, پہلی ذمہ داری؟
اچھا شورا سے پہلے جو میری ذمہ داری, یعنی سب سے پہلی میں اگر ذمہ داری
دعوت اسلامی میں,
دعوت اسلامی میں تو مجھے سب سے پہلے ذیلی نگران بنایا گیا تھا. ہماری مسجد تھی باب رحمت مسجد پی این ٹی کالونی میں, تو میں وہاں کا ذیلی نگران بنا, اور شاید پھر اس کے بعد اتنا یاد نہیں, شاید علاقائی نگران بنا تھا کہ نہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے بتایا نا, میں اتنا ٹائم نہیں دیتا تھا, میں کاروبار کو بھی ٹائم دیتا تھا اور تھوڑا سا وہ رنگین اسلامی بھائی کہہ لیں, کھانا پینا گھومنا پھرنا وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا تھا. کلفٹن میں رہتے تھے اور مالی طور پہ کمی نہیں تھی, تو آپ سمجھ سکتے ہیں. تو جاتا تھا, درس بھی دیتا تھا, اجتماع میں بھی جانا, لیکن بہت زیادہ جس کو کہیں کوئی کام. اچھا مدرسۃ المدینہ بالغان بڑی پابندی سے پڑھتا تھا میں, یعنی میری بہت اچھی گرومنگ مدرسۃ المدینہ بالغان میں, ہمارے استاد صاحب نے بڑا باؤنڈ کر کے رکھا. مگر اس کے بعد میری جو پہلی ذمہ داری بنی وہ بنی مجلس بیرون ملک کا قیام عمل میں لایا گیا مدنی مرکز میں. تو کیونکہ میرا بیرون ملک بڑا ایکسپیرینس تھا, مجھے دنیا گھومنے کا بہت شوق تھا, میں نے بہت ٹریول کیا تھا دعوت اسلامی کی ذمہ داری سے پہلے,
آلریڈی
میں سفر کرتا ہی رہتا تھا. جیسے میں نے کہا کہ میں ہرمین طیبین, اور اچھا ویزا کی بڑی معلومات تھی, ٹریول کی بڑی معلومات تھی, تو ان کو ایک ایسا اسلامی بھائی چاہیے تھا جس کو ذرا بیرون ملک کا ایکسپوجر ہو. تو وہ میری پہلی ذمہ داری تھی, اور اس میں میں نے بہت سیکھا, کیونکہ میں نے بڑے بڑے مشورے نہیں کیے تھے, اب مجھے ملکوں کے مدنی مشورے کرنے پڑے. اچھا میرے پاس اسٹارٹ میں امریکہ کی ذمہ داری تھی, ہند کی ذمہ داری تھی, عرب شریف کی تھی, 7-8 ملک مجھے دے دیے گئے کہ یہ آپ نے دیکھنے. اب ان کی ای میلز آتی تھیں, اس زمانے میں یہ واٹس ایپ وغیرہ تھا نہیں, ای میل پر جواب, اسکائپ پر مشورے اور گھنٹوں مشورے. تو اس سے پرسنلی بہت سیکھنے کو ملا کہ مسائل ٹیکل کیسے کرنا ہے, باہر کے معاملات. پھر میرا ٹریول بھی شروع ہوا رہا. تو اس کے بعد جب مرکز, اس کے بعد مجھے اس بڑی ذمہ داری جو اس کے بعد دی گئی وہ دی گئی جامعۃ المدینہ کی پاکستان سطح کی ذمہ داری، پورے پاکستان کے جامعۃ المدینہ کی مجھے ذمہ داری دے دی گئی. وہ میرے لیے بڑا عجیب ایکسپیرینس تھا کہ میں درس نظامی بھی باہر سے کیا تھا اور میرے پاس دعوت اسلامی کے جامعات کا کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں تھا. تو وہ الحمدللہ ایک بہت یعنی میرے زندگی کا سب سے ٹف کہیں کہ کام تھا. تو اس میں میں نے پورے پاکستان کا دورہ کیا، جامعات کے وزٹ کیے، طلبا اساتذہ کے مسائل سنے. اچھا میرے جیسا آدمی جو بیرون ملک سفر کرنے والا، وہ چکھمتا بھی جا رہا ہے تو وہ لودھرا بھی جا رہا ہے تو گجرانوالا، اور میں نے بہت سارے شہر پہلی بار دیکھے. بالکل نیا ایکسپیرینس میری لائف کا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں اس نے مجھے بہت ذہنی طور پہ اسٹرانگ کیا. کیونکہ اساتذہ سے ملنا، اچھا ناظم اور اساتذہ کے مسائل، تو اساتذہ اور مجلس کے مسائل، ان سب کو ٹیکل کرنا، میرے نیچے مطلب میرے ساتھ کام وہ کر رہے ہیں جن کو 20 سال جامعہ میں تدریس کرتے ہو گئے اور مجھے ان کا نگران بنا دیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑا یونیک ایکسپیرینس تھا. یہ بھی میری شورا سے پہلے کی ذمہ داریاں تھیں. اس کے بعد جو مرکزی مجلس شورا کا اعلان ہوا، مجھے شامل کیا گیا، تو مجھے مجلس بیرون ملک کا نگران بنا دیا گیا. تو مجلس بیرون ملک کی نگرانی بھی مل گئی اور غالباً جو جامعۃ المدینہ کا بھی رکن شورا پھر مجھے ہی بنا دیا گیا.
تو آپ سے مشورہ کیا تھا کہ آپ کو رکن شورا بنا رہے ہیں، یا یہ وجہ تھی کہ آپ کے والد صاحب دعوت اسلامی میں تھے، یا یہ وجہ تھی کہ آپ 5 سے دعوت اسلامی میں تھے؟
اصل میں دعوت اسلامی بڑی عجیب تحریک ہے اس حوالے سے کہ اس میں ذمہ دار کو ایک گھنٹہ پہلے بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے لیے کیا اعلان ہونے جا رہا ہے. تو نہ مجھے پاکستان سطح کی ذمہ داری دیتے وقت پہلے مشورہ کیا گیا، بلکہ میں میری تھوڑی نگرانی شورا سے مدری ماحول سے پرانی بھی دوستی رہی ہے. تو میں باقاعدہ ان سے لڑائی کی. میں نے کہا آپ کر کے آ رہے ہو. اچھا میں اس زمانے میں امریکہ میں تھا. اب دیکھیں میرے بارے میں انہوں نے سارے فیصلے کب کیے ہیں. میں امریکہ میں تھا، مجھے نگرانی شورا کا فون آیا کہ عبدالحبیب آپ کب آ رہے ہو. تو میں نے کہا میں فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں، میں مدنی کاموں کے لیے گیا تھا. تو انہوں نے کہا آپ آ جائیں تو آپ نے حاجی شاہد سے مشورہ کرنا ہے اور آپ کے لیے ہم نے ایک ذمہ داری سوچی ہے، کچھ گڑبڑ مت کرنا اور لبیک کہہ دینا. تو میں نے کہا خیر،
نگرانی شورا
کہتے ہیں. اچھا پیار تھا ان کا، تو ان کو پتا تھا کہ میں نے رجسٹ کرنا ہے. میں نے کہا ذمہ داری تو بتائیں، کہہ رہے آپ آؤ گے پھر پتا چل جائے گا. اچھا میں امریکہ سے آیا تو میں نے فون کیا تو کہا کہ ہم نے طے کر لیا کہ آپ جامعۃ المدینہ کے پاکستان کے نگران. میں نے کہا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے نگرانی شورا کو کہا، میں نے کہا جامعۃ المدینہ اتنے بڑے بڑے اساتذہ اور آپ مجھے ان کا نگران. کہ میں تم کو پہلے ہی کہا تھا نا گڑبڑ نہیں کرنا، لبیک کہہ دو، اور ہم نے بہت سوچ لیا آپ کے بارے میں. میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، میں نہیں کر سکوں گا. انہوں نے کہا نہیں. اچھا بہرحال بڑے تھے، مان لیا اور الحمد للہ جو کیا. شورا کا جب میں رکن بنا میں مدینہ شریف میں تھا. اچھا مدینہ پاک میں بھی میں آرام کر رہا تھا تو جب اٹھا تو میرے موبائل پہ میسیجز کی بھرمار. اچھا اس زمانے میں ایس ایم ایس آتے تھے، وہ واٹس ایپ شاید اس وقت بھی شروع نہیں ہوا تھا یا اتنا استعمال میں نہیں تھا. میں نے کہا کیا اتنے سارے میسیجز تھے. تو مجھے یو کے ہمارے مدنی چینل کے ہی نگران ہیں ندیم بھائی، ان کی سب سے پہلی کال آئی، مبارک ہو عبدالحبیب بھائی میں کیا ہوا، کہہ رہے ہیں آپ رکن شورا بن گیا. میں نے کہا آپ کو یو کے میں کیسے پتا چل گیا، کیا اعلان ہوا ہے کوئی اخبار میں آ گیا؟ کہہ رہے نہیں وہاں مرکز میں اعلان ہو گیا ہے. میں اچھا، پھر میں نے وہاں سے نگرانی شروع، پھر میں نے معلومات کی تو کنفرم ہو گیا کہ اعلان ہو گیا ہے. میں اور رکن شورا امین قافلہ اور غالباً رفیع بھائی، ہم تینوں رکن شورا بنے ایک ہی ساتھ، تین اعلان ہوئے تھے. میں نے پھر نگرانی شورا کو بڑی لمبی چوڑی میل کی کہ ابھی بھی فیصلہ واپس لے لیں، آپ سوچ لیں، میں رکن شورا بننے کے قابل نہیں. جو میرے جذبات تھے وہ میں نے لکھے. میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں، میرے معاملات آپ کو میرے بچپن سے پتا ہے، آپ تو میرے ماحول سے پہلے مجھے جانتے ہیں، آپ مجھے جہاں تک ہے بھائی یہ ٹھیک ہے یہ نہ کریں. تو انہوں نے کہا ہم نے آپ سے پہلے کون سا مشورہ کیا ہے؟ میں تو یہ ہے دعوت اسلامی مشورہ نہیں ہوتا، اور پھر یہاں آیا تو یہ ذمہ داری دے.
اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ایسا آپ نے ابھی بھی جیسے مصروفیات ہیں آپ کی، آپ بتا رہے ہیں شروع سے والد صاحب نے آپ کو ریلیکس رکھا اس حوالے سے، اور بہرحال یہ ہمیں بھی پتا ہے اور آپ نے بتایا بھی کہ آپ کاروبار ہے، آپ کا بزنس ہے، تو اس کو کیسے مینج کرتے ہیں، بزنس کیسے چلا رہے ہیں، اور آپ کی وے آف ارننگ کیا ہے؟
دیکھیں جس زمانے میں میں درس نظامی کر رہا تھا یا دعوت اسلامی کے لیے بہت زیادہ میری انوالومنٹ تھی اور میرے بزنس کے بھی اوائل تھے، تو اس میں والد صاحب نے بڑا ایک زبردست فیصلہ کیا کہ مجھے ایک پارٹنر بنایا اپنے بزنس کا، مجھے میرے بھائی کو اور خود بھی پارٹنر تھے، کہا ہم سارے پارٹنر ہیں.
اچھا
یعنی چار پارٹنر تھے، امی ابو میں اور میرا بھائی، اور کہا آپ کام نہیں کریں گے، میں اور یعنی میرا بھائی کام کریں گے. بھائی بھی اس وقت چھوٹا تھا، بعد میں بھائی اس نے سنبھال لیا کام، کہ ہم کام کریں گے، آپ کو حصہ پورا ملے گا، آپ ٹینشن نہیں لو، آپ مدنی کام کرو. یعنی میرے بزنس کا تو یہ حال تھا کہ میں کبھی 2-4 دن لگاتار آفس چلا جاؤں نا تو والد صاحب پوچھتے تھے خیر تو ہے، کوئی کام نہیں ہے کہ دعوت اسلامی میں، آج کل 3-4 دن سے آفس پہ آ رہے ہو. یعنی اس طرح ماشاءاللہ ان کی طرف سے یہ ریلیکسیشن تھی. تو بہرحال اس پہ میں نے تو مجھے الحمدللہ پیسوں کی فکر نہیں تھی، کاروبار. اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ اس پارٹنر شپ کے علاوہ الگ سے ہماری آفس میں ہم جس کو کھاتا کہتے ہیں اکاؤنٹ کھول دیا گیا تھا غوث پاک کی نیازم، ہم الحمد للہ میمنوں میں زیادہ ہی غوث پاک کی محبت اللہ کی رحمت سے گٹی میں ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم اپنے کمائی کا 5% جو ہے ہم نیاز دیں گے غوث پاک. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ جتنا بھی سفر کرتے ہیں نا وہ آپ نیاز والے اکاؤنٹ سے کیا کریں، آپ دعوت اسلامی سے آپ نے کچھ نہیں لینا. اچھا میں اب سوچتا ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے پیسوں سے کیا،
شروع میں کہہ دیا تھا
شروع میں اس زمانے میں. اچھا یہ نہیں کہا کہ بیٹا آپ کو تو ملتے ہیں نا آفس سے، آپ کر لیا کریں. یعنی یہ اب بڑوں کی بڑی بات سوچے کہ یہ تو مجھ پر بوجھ ہو جاتا نا, بوجھ سے مراد بندہ پیسہ نہیں خرچ کرتا ہے, انسان ہے, محبت ہوتی ہے مال سے. کہ آپ نے وہ نیاز والے اکاؤنٹ سے خرچ کرنا ہے کہ بھائی اس سے اچھی غوث پاک کی کیا نیاز ہوگی کہ آپ اس پر جا کر دنیا بھر میں کام کریں گے دین کا, تو آپ اپنی ٹکٹس وغیرہ اسی سے بنایا کریں. تو مجھے دنیا بھر کے ٹریول کے لیے فری ہو گیا سارا, ماہانہ پیسے الگ مل جاتے تھے کمپنی سے, تو مجھے تو ٹینشن ہی کوئی نہیں دی انہوں نے, تو میں کرتا رہا دین کا کام. ہاں اب یہ ہوا کہ والد صاحب کے وصال کے بعد پھر مجھے تھوڑا سا اپنے کاروبار کو دیکھنا پڑا, پھر اللہ پاک نے کرم کیا, بچے بڑے ہو گئے, تو اب میرے بیٹے بھی کاروبار کو دیکھتے ہیں اور میں تھوڑا بہت جو بھی دیکھتا ہوں, تو اب چونکہ واٹس ایپ اور ان تمام چیزوں کے بعد
سپرویژن چلتی ہے,
سپر اتنی آسان ہو گئی ہے کہ بس تھوڑا بہت دیکھ لیا, باقی اتنی انوالومنٹ نہیں ہوتی. ابھی تو کاروبار پہ آفس پہ جانا اس لیے ہو جاتا ہے ایک آدھ سال سے کہ لاک ڈاؤن ہے, فلائٹیں کھلنے دیں پھر انشاءاللہ سفر شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ.
ایک تبدیلی آپ کی زندگی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے آپ کو ایک بڑے اچھے مبلغ کی حیثیت سے دیکھا, اب نعت خوانی کی طرف آپ آ رہے ہیں.
نعت خواں تو میں بچپن سے ہی ہوں, مطلب میری زندگی میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک نعت خواں مبلغ بنا تھا.
اچھا
یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہم مدنی چینل کے ناظرین یا جو یہ انٹرویو پڑھیں گے وہ تو یوں سمجھ رہے ہیں کہ ایک مبلغ نے نعت خوانی شروع کی ہے, لیکن آپ حقیقت حالی بتا رہے ہیں کہ نعت خواں مبلغ بنا تھا.
بالکل ایسا ہی تھا. میں جب چھوٹا تھا جس زمانے میں امیر علیہ سنت کے قریب تھے, تو امیر علیہ سنت مجھے نعت پڑھایا کرتے تھے اور میں ایک نعت پڑھتا تھا, وہ بڑی لوگ سنتے بھی تھے, بچے کو زیادہ حوصلہ افزائی ملتی تھی. تو مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ, تو وہ نعت ہم پڑھتے تھے, فاصلوں کو تکلف, پرانی مشہور نعتیں جو تھیں, تو میں نعتیں پڑھتا تھا. اور پھر حاجی مشتاق کے ساتھ مجھے نعت پڑھنے کا موقع ملا ہے اور ہمیں دیگر نعت خوانوں کے ساتھ نعت پڑھنے کا مجھے موقع ملا. پھر ہوا یہ کہ بیانات جو ہے نا, بیسیکلی وہ یوں سمجھیے کہ جب یہ ذمہ داریاں ملی تو اس میں کچھ بیانات کی, اور اصل شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ دارالعلوم امجدیہ میں جب ہم گئے نا, تو بزم امجدی رضوی کی طرف سے مجھے کچھ تقاریر, اس زمانے میں تقاریر ہوتی تھی, تو شاید وہاں کوئی بیان میرا کسی نے سن لیا ذمہ داران میں سے, مجھے نہیں پتا. اور مجھے موقع دیا گیا, اچھا یہ بھی الحمدللہ سعادت ملی کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دو بیان ہوتے تھے. آپ کو یاد ہوگا جمعرات کے ایک چھوٹا بیان کہلاتا تھا, یا پہلا بیان اور ایک دوسرا بیان,
ایک مغرب کے بعد ایک عشاء کے بعد.
اور پہلا بیان جونیئر مبلغ کا ہوتا تھا اور سینئر مبلغ کا بیان دوسرا ہوتا تھا. تو نارملی یہ ہوتا تھا کہ جس کو پہلا بیان, جب بھی کسی کو فیضان مدینہ میں بیان ملتا تھا, کیونکہ کراچی میں ایک ہی اجتماع تھا, تو ان کو پہلے پہلا بیان دیا جاتا تھا, پھر ان کی میچیورٹی ہونے کے بعد کبھی جا کے ان کو دوسرا ملتا تھا. تو مجھے اچانک پیغام آیا مدنی مرکز کی طرف سے کہ آپ کا فیضان مدینہ میں بیان ہے. اور تو میں نے کہا اچھا پہلا بیان ہوگا, تو کہ نہیں آپ کا دوسرا بیان ہے. تو میں نے کہا آپ دوبارہ کنفرم کریں, ڈائریکٹ مبلغ کو دوسرا بیان نہیں ملتا. تو کہا نہیں آپ کا دوسرا بیان ہے. میں نے کہا اچھا بیان کا موضوع کیا ہے؟ میری سعادت سمجھیں, میری زندگی کا پہلا بیان جو میں نے فیضان مدینہ میں کیا وہ 25 سفر تھی, یوم اعلیٰ حضرت تھا, اور مجھے کہا گیا آپ نے اعلیٰ حضرت پر بیان کرنا ہے, اور وہ میرا ویسے ہی فیوریٹ ٹاپک تھا, تو ہم وہاں کرتے رہتے تھے بیان. تو وہ الحمدللہ میں نے بیان کیا, تو بس شاید وہ بیان کے بعد جو ہے نا وہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ بھائی جو بیانات بھی ملنے لگے, لوگوں نے شاید کو اس میں اکنالج کر لیا کہ ان کو تو بیان کرنا آتا ہے, تو وہاں سے یہ سلسلہ چل پڑا. یہ سمجھیے.
اچھا ہم نے دیکھا ابھی ریسنٹلی 2 سال پہلے جو حج ہوا, اس میں ہم نے دیکھا کہ امیر اہل سنت سے آپ کی قربت, اور پھر کئی دفعہ آپ نے بھی بیان کیا, اگرچہ امیر اہل سنت نے بھی بیان کیا ہے, بچپن ہی سے قربت ملی. اور میں نے جو محسوس کیا ہے کہ چند افراد یا چند موضوعات کہ یقینی طور پہ ایک تو مطلب انڈرسٹوڈ ہے کہ ہماری محبت جو ہے امیر اہل سنت سے وہ پیر صاحب کی حیثیت سے ایک الگ ہی ہے, لیکن آپ کو بھی میں نے دیکھا آپ کی بڑا کلوز تعلق ہے, اور اللہ کی رحمت سے امیر اہل سنت نہ صرف آپ پہ اعتماد کرتے ہیں بلکہ میں نے محسوس یہ کیا آپ سے مطلب کسی قدر فری انداز پر یا یوں کہہ لیجئے سہولت کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے.
جو بچہ گود میں بڑا ہوا ہو اور جس نے یعنی ہمارے یہاں, تو میں نے کئی بار لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے امیر علیہ السلام تشریف فرما بھی رہے, 9 ماہ آپ نے قیام کیا, رفیق الحرمین لکھی, تو اور والد صاحب سے بہت زیادہ ان کی قربت رہی, تو میرا تو یعنی بچپن بھی امیر علیہ سنت کے سامنے گزرا ہے, تو بہت کچھ ان کی نگاہوں میں ہے, کتنی خطائیں ہیں جو انہوں نے معاف کی ہیں, تو بہرحال انہی کی مہربانی ہے, یہ انہی کی مہربانی ہے جو شفقت فرماتے ہیں اور اعتماد فرماتے ہیں.
خطائیں معاف کرنے کے حوالے سے میں نے آپ کا ایک واقعہ پتہ چلا تھا, کسی جگہ بیان کرنے کے لیے آپ تشریف لائے تھے تو کسی سے کافی گر گئی تھی آپ کے اوپر گرم گرم.
جان بوجھ کے تو کوئی نہیں کرتا نا, اب اگر کسی سے غلطی ہو ہی گئی ہے تو ڈانٹ ڈپٹ سے نہ وہ دبا دور ہو جانا ہے, الٹا ان کے دل میں رہ جائے گا, تو ایسے موقع پر تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اور اللہ کرے کہ ہر وقت ایسا ہو. یہ کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہوگا, ہم انسان ہیں نا, کبھی کبھی ریئیکٹ ہو بھی جاتا ہے, اللہ کرے کہ ہر وقت یہ ایسا ہو کہ کسی سے غلطی ہو جائے تو ہم بڑا دل کر کے اس کو معاف کر دیں. تو ہم سے بھی تو ہوتی ہیں غلطیاں,
صاحب ترغیب بھی بہت دیتے ہیں.
میں آپ کے اس میں جو آپ نے کہا نا میری خطائیں معاف کی, یعنی میں کچھ باتیں یوں سمجھے کہ آن ایئر تو نہیں بتاؤں گا لیکن اشارتاً بتا دیتا ہوں کہ یعنی ہم چھوٹے ہی تھے نا, بچے ہی تھے. امیر علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے تو غالباً وہ 90s تھا, تو 90s میں ہم 15, میری عمر 15-16 سال ہوگی, تو بھائی بہن بھی تھے, میری بہنیں تو مجھ سے بھی چھوٹی, تو سب بھائی بہن وغیرہ ہم کھیل رہے ہوتے تھے مثال کے طور پہ. تو امیر علیہ سنت کے پاس چلے جاتے تھے کہ وہ کتاب لکھ رہے ہوتے اوپر. اچھا ہمیں تو یہ اندازہ تھا کہ وہ کتنے بڑے بزرگ ہیں. اچھا امیر علیہ سنت کا جو یوں بظاہر عروج اور دنیا بھر میں وہ 90s کے بعد دنیا نے پہچانا. اچھا ہمارے گھر میں تو ایک بزرگ رہتے تھے اور وہ کتاب لکھتے تھے, تو ہم اچھا امی ابو تو ہوتے نہیں تھے, آفس چلے گئے. اب دوپہر کا ٹائم ہے, بھائی بہنوں میں کوئی چھوٹی موٹی وہ ہو گئی, تو چلو بھائی حضرت صاحب کے پاس چلتے, حضرت صاحب بولتے تھے اس کو. تو حضرت صاحب ہم سب کو بٹھا کے سمجھائیں کہ بیٹا آپس میں لڑائی نہیں کرتے, تو یہ بہن کے نہیں بھائی نے یہ کیا, تو بھائی کے بہن نے, یعنی ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی جو ہے نا ہم امیر علیہ سنت کے پاس لے جاتے.
کبھی امیر علیہ سنت آپ کو مطلب اب بعد میں اس وقت تو نہیں, بعد میں کبھی ابو سے امی سے پتا چلا کہ امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ میں تو یہاں پہ یکسوئی کے ساتھ کام کر رہا ہوں؟
کبھی نہیں, شکایت نہیں, شکایت امیر علیہ سنت نے بڑا, میں تو یہ آج احساس ہوتا ہے کیا کرتے تھے بھائی ہم, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اب چھوٹے تھے. تو بہرحال بہت بہت پیار دیا, بہت شفقت دی, اور کبھی ناراضی کا اظہار نہیں فرمایا, دعائیں دینا. سبحان اللہ زندگی کے یادگار دن تھے.
دیکھا جاتا ہے کہ جب ورک پریشر زیادہ ہو جائے تو انسان کبھی کبھار اجرت میں بھی آ جاتا ہے, ٹیمپرمنٹ بھی اپنا لوز کر جاتا ہے. آپ کے پاس 17 تو شعبے ہیں اور پھر ان کا ظاہر ہے کام ہے, اور بہت سا تو ایسا کام ہے جو آپ کے اشارے پر ہی رہتا ہے کہ آپ کہیں گے تو ہوگا, بہت سارے کام اس طرح کے ہو جاتے ہیں. تو زیادہ کام ہونے کی وجہ سے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ چڑچڑاپن آ جائے طبیعت میں, غصہ آ جائے؟
آنا چاہیے نہیں, ٹھیک ہے, بالکل نہیں آنا چاہیے. آپ اگر کام زیادہ نہیں کر سکتے تو کام کم کر دیں, لیکن آپ یہ عذر نہیں ہے کہ میرے پاس چونکہ کام زیادہ ہے اس لیے میں ڈانٹ دیتا ہوں, یہ عذر نہیں ہے کہ مجھ پہ پریشر بہت ہے یار اس لیے میں چڑچڑا ہو جاتا ہوں. اگر کوئی چڑچڑا ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے میں بھی ہو جاتا ہوں, کیونکہ یہ بھی پرابلم ہے کہ انسان کو اپنی اچھی باتیں تو یاد رہتی ہیں, لیکن اگر کسی کا دل دکھایا ہے یا کسی کو کوئی جملہ کہہ دیا ہے تو اس کو یاد ہی نہیں ہوتا, اس کو پتا بھی نہیں چلتا. تو چلیں آپ لگے آتا ہوں آپ کی برکت سے, اس پروگرام کی برکت سے میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیتا ہوں ساری دنیا کے ناظرین سے, کیونکہ صرف شعبہ جات نہیں ہے میرے ساتھ, تو ایشو یہ کہ میں نے دنیا بھر کا سفر کیا ہے اور لاکھوں لوگوں سے شاید اب تک ملا ہوں گا. اچھا کئی ملکوں کے مشورے میں نے کیے ہیں, تو یہاں میں ان تمام دنیا بھر کے مبلغین سے, شعبہ جات والوں سے, کسی کا بھی آج تک دل دکھایا, کوئی میں نے ایسا جملہ کہہ دیا تو اللہ کی رضا کے معاف کر دیں. انسان ہوں, غلطی ہو جاتی ہے, ہونا نہیں چاہیے, یہ عذر نہیں ہے. میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میری نیند نہیں ہوتی, مجھے فلاں بیماری ہے, اگر آپ کا پرابلم ہے تو یہ آپ کا ہے, آپ اس پرابلم کی وجہ سے کسی اور کو پرابلم میں نہیں ڈال سکتے. آپ کام کم کر دیں نا, آپ کو پرابلم ہے تو آپ اپنے بڑوں کو کہیں میری ذمہ داری کم کر دیں, میرے سے نہیں ہو پا رہا, لیکن آپ ذمہ داری بھی لے کے رکھیں اور لوگوں کو تکلیف بھی پہنچائیں, اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے.
ہاں صاحب, ابھی آپ نے بتائی دیا کہ نگرانی شورا سے تو آپ کی پہلے سے کچھ دوستی تھی, بے تکلفی تھی, اس کے علاوہ شورا میں, شورا کے اراکین میں, وہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کی محبت ہے اور سب جو ہے نا, جو آپ کچھ شاید ابتدا میں کہیں گے وہ تو سب ہمیں پتا ہے, لیکن زیادہ کلوزنگ آپ کی, زیادہ کلوزنگ آپ کس سے محسوس کرتے ہیں نگرانی شورا کے علاوہ؟
یوں تو بچہ آپ نے کہا کہ ہر رکن شورا سے بڑا بھائیوں والا ہی پیار ہے. اب ایک کو کہہ کے مجھے کیوں آپ جو ہے وہ مشکل,
آپ کو اختیار ہے, آپ نہ کہیں.
ویسے کراچی کے اراکین شورا سے کیونکہ زیادہ ملاقات رہتی ہے, ہر دوسرے دوسرے دن ہم مل رہے ہوتے ہیں, ہمارے نگران ہیں حاجی امین, تو شاید میری ہر دوسرے دن ان سے کوئی نہ کوئی ملاقات بات ہو رہی ہے, اتھر بھائی سے ہو رہی ہوتی ہے, ابراہیم باپو سے ہو رہی ہوتی ہے, تو ہم کہہ سکتے کہ رابطوں میں ان تینوں سے سب سے زیادہ میں ہوں, انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہے یا رابطہ ان سے سب سے زیادہ رہتا ہے. باقی سبھی تقریباً الحمد للہ پنجاب کے کئی اراکین شورا ہیں, بہت دل سے پیار کرتے ہیں, بہت عزت بھی دیتے ہیں, تو تقریباً اراکین شورا بالکل ہم بھائیوں کی طرح ہیں.
چند اراکین شورا کے میں نام لیتا ہوں ایک ایک کر کے, اور آپ اس رکن شورا کے بارے میں ایک لفظ کہہ دیں یا زیادہ سے زیادہ ایک جملہ. حاجی امین,
انتھک کام کرنے والا.
حاجی امین قافلہ,
بہت شفیق انسان.
حاجی یافور,
بے انتہا کام کرنے والے.
اللہ اکبر.
حاجی وقار المدینہ,
بہت ملنسار ماشاءاللہ.
حاجی شاہد, پاک کابینہ, نگران پاک,
بہت نیک انسان.
حاجی رفیع شانت,
عاجزی کا پیکر.
حاجی اظہر,
عاشق رسول. اب یہ سارے میرے تجربات, یہ میرے ذہن بھی تو خیال آ رہا ہے, میں وہ کہہ رہا ہوں, باقی اللہ کی بارگاہ میں تو ظاہر ہے اس نے ذن والی باتیں ہم کر رہے ہوں گے.
حاجی فاروق جیلانی,
بہترین مینجمنٹ.
حاجی اطہر,
آؤٹ اسٹینڈنگ.
مفتی فاروق,
علم و تقوی کے پیکر.
اللہ
ابراہیم سید ابراہیم عطاری
محتاج شخصیت
اللہ
سید لقمان عطاری
مسجدوں کے دیوانے
اللہ آپ کو جدا خیر دے. اچھا آپ کے پاس جو شعبے ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو ان کا ایک بہت بڑا شعبہ بہت نمایاں شعبہ جس کے ذریعے سے شاید ابھی ہمارا یہ سارا کام ہو رہا ہے یہ ریکارڈنگ ہو رہی مدنی چینل یہ خود اس کے اندر کئی شعبے ہیں اور اللہ کی رحمت سے آپ کے پاس ہے اور مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے کہ اس نے ترقی کی منازل طے کی ہیں یہ جب آپ کو ملا اور اس کو آپ نے کیسے لیا کیسے ورکنگ کی اور آج جو یہ چل رہا ہے مطلب ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ہم مدنی چینل سے کسی نہ کسی انداز سے وابستہ ہیں ہم دیکھتے ہیں آپ ہو یا دیگر ذمہ داران ہو آپ کو مطلب قرار نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے بہت ہو گیا اچھا ہو گیا یہ نہیں ہے بلکہ اپریسیشن کے ساتھ آگے بڑھنے کی ایک وہ یہ کیسے
دیکھیں چینل ایک ایسی چیز ہے کہ چینل کو قرار آ ہی نہیں سکتا چینل کی دنیا ہی عجیب ہے باقی کام جو ہے نا جامعۃ المدینہ اب مثال کے طور پہ پانچ سال سے نصاب ایک ہی چل رہا ہے تو چل رہا ہے یہاں تو ہر تین چار مہینے میں چینج ریکوائرڈ ہے کیونکہ لوگ اکتا جاتے ہیں لوگوں میں چینجنگ چاہیے نئے تقاضوں کے مطابق آپ نے گرافک چینج کرنی ہے منچ تبدیل کرنا ہے کانٹینٹ تبدیل کرنا ہے تو یہ لڑائی تو جاری رہے گی اور اس میں ہمیں تبدیلی لاتی رہنی پڑے گی تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو مسلسل مشوروں کی حاجت ہے. مدنی چینل کے بارے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ مدنی چینل میں بہت بڑا کردار نگران شورا کا ہے. اصل میں جب یہ مجھے شعبہ مل رہا تھا تو اس وقت میرے پاس آلریڈی کئی شعبہ جات تھے تو میں نے نگران شورا کو کہا کہ یہ بہت بڑا شعبہ ہے میں اتنا وقت نہیں دے پاؤں گا. تو انہوں نے بڑا پیارا ایک مجھے مشورہ دیا تھا اور آج تک ماشاءاللہ وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے مینجمنٹ دیکھنی ہے آپ مینجمنٹ ٹھیک کر لو اسکرین کے معاملات کو میں دیکھ لوں گا. تو اب بھی آپ بھی ماشاءاللہ ایز اے مبلک دیکھتے ہوں گے کہ نگرانی شورا اب بھی ایف پی سی پر پروگرامنگ پر تبدیلی پر خوبصورتی پر مشورے فرماتے ہی رہتے ہیں. تو یہ ہماری یہ باہمی تقسیم ہے کہ نگرانی شورا نے مجھے ہم نے اسٹارٹ میں ہی طے کر لیا تھا کہ اسکرین کے معاملات کی وہ آپ دیکھیں گے اور مینجمنٹ کے ایشوز جو ہیں سٹاف کے جو ایشوز ہیں پرچیزنگ ہو گئی یا باقی دیگر معاملات ہو گئے تو وہ عبدالحبیب آپ دیکھیں گے.
اچھا آپ کے پاس جو بھی شعبہ جات ہیں ان میں سے اگر آپ کو کہا جائے کہ حاجی عبدالحبیب تین شعبے اپنے پاس رکھ لو باقی چھوڑ دو
جو مدنی مرکز چھوڑ
نہیں آپ کو اختیار دے دینا مدنی مرکز.
ہاں مشکل سوال ہے لیکن میرا خیال یہی کہ اگر مشکل والے شعبہ میں اپنے پاس رکھوں تو میں اس پہ پسند کروں گا کہ کسی اور کو مشکل میں نہ ڈالوں. تو اجارہ مجلس ٹھیک ہے جو مشکل ترین شعبہ ہمارے سے ایک شعبہ ہے اور پھر اسی طرح مجلس بیرون ملک چونکہ یہ میرا ایک شوق بھی ہے اور ایک
تھوڑا ٹپیکل بھی ہے
تیسرا مدنی چینل یہ تین شعبہ جات جو ہیں کیونکہ بڑے بھی ہیں ڈیفیکلٹ بھی ہیں اس میں بہت ڈیپ تک کام ہے تو میرا خیال ہے یہ تین شعبہ جات میں.
ایسا بہت سارے شعبے آپ کے پاس ماضی میں رہے ہیں آپ نے چھوڑے جیسے جامعۃ المدینہ ہے مجلس حج عمرہ ہے یہ شورا سطح پہ آپ کے پاس رہی پھر آپ اس سے نکلے تو یہ جب ایک چیز ہے آپ نے بلڈنگ کھڑی کی ہے ایک عمارت کھڑی کی ہے اسٹرکچر بنایا ہے سارا پھر جب وہ کھڑا ہو گیا تو اب آپ نکل گئے یا تو آپ نے کسی کو نومینیٹ کر دیا ہے مدنی مرکز نے کہا یار آپ اس کو چھوڑ کے نیا پروجیکٹ لے لو جو ابھی شروع ہو رہا ہے اور اس کو یہ دے دو تو اس پر کیا فیلنگ ہوتی ہے؟
دیکھیے کوئی فیلنگ نہیں ہوتی ہم یہاں پر. اچھا مزے کی بات بتائیے کہ دعوت اسلامی میں شعبہ ملنے کے ساتھ نہ گاڑی ملتی ہے نہ الاؤنس ملتا ہے نہ جھنڈے والی گاڑی ملتی ہے نہ پروٹوکول ملتا ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ اس کے لیے بندہ تمنا کرتا رہے یار دو شعبے ہوں گے تو الاؤنس بڑھ جائے گا تین ہوں گے تو اور تنخواہ
ایسا
کچھ ہے. الٹا ذمہ داریاں بڑھتی ہیں بوجھ ہی بڑھتا ہے جوابدہی بڑھتی ہے. تو ہمیں تو خیر الحمدللہ کوئی غم نہیں ہوتا کہ کوئی شعبہ ہم سے لے لے. ہاں مشورہ ضرور کیا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں روڈ بنانے والا تو روڈ بنا کے روڈ پہ تھوڑی بیٹھتا ہے وہ آگے نکلتا ہے نا. دوسروں کے لیے راستہ بن گیا اب اور روڈ بنائیں گے اور بلڈنگ. اچھا بلڈنگ بنانے والے کیا کرتے ہیں؟ عمارت بنانے والے عمارت میں ہوتے ہیں. جس دن عمارت کمپلیٹ ہوئی چابی پکڑائی خود نکل گئے دوسری عمارت بنانے. تو اگر یہ ذہن ہو تو پھر تو آگے بڑھنے میں اور لطف آئے گا اور اللہ پاک قبول فرمائے اگر آپ نے کسی شعبے کی خدمت کی ہے اور صحیح کی ہے تو ان شاء اللہ اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا. تو وہ ہے نا جمع نہیں تما نہیں اور منع نہیں ان شاء اللہ.
یہ سب کو رابطہ کیا جائے تو میسیجز پر بھی جواب واٹس ایپ پہ جواب میلز کر رہے ہیں تو اس کے جوابات فل فور دیتے ہیں. اس کے لیے کوئی خاص وقت نکالا ہوا ہے؟
اصل میں اگر آپ کو بڑا کام کرنا ہے نا تو آپ فائل کلوز کر کے آگے چلیں. اگر آپ کہتے ہیں اچھا بتاتا ہوں بعد میں بتاؤں گا اچھا دیکھ لیں گے تھوڑے دنوں بعد پوچھ لینا. ہم چاہتے ہیں میٹر کلوز ہو کام بڑا کرنا ہے نا تو آپ کوشش یہ کریں زندگی میں کہ پینڈنگ نہ رکھیں. آپ نے کہا آپ نے الگ وقت رکھا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سونے سے پہلے سارے میسیجز اپنے کلیئر کر دوں تاکہ کل دوبارہ دوسرے ہوں گے اور اگر میں اس کو پینڈنگ چھوڑ دوں گا تو دوسرے ہو جائیں گے. اچھا پھر مجھے بعض اوقات مثال کے طور پہ ابھی آپ سے فارغ ہو رہا ہوں آپ انٹرویو لے رہے ہیں ایک ڈیڑھ گھنٹے میں مجھے امید ہے بہت سارے میرے میسیجز موبائل پہ جمع ہو گئے ہوں گے. اب مجھے کہیں جانا ہے اور مجھے بیچ میں پانچ منٹ ملے تو میں کوشش کروں گا کہ پانچ منٹ میں جتنے میسیجز نپٹ سکتے ہیں وہ میں نپٹا دوں. تو کوشش کرتا ہوں کہ میں کیونکہ لوگ ایک رپلائی کے انتظار میں ہوتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ بدقسمتی سے کچھ لوگ فضول میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، خالی خالی پوسٹیں بھیج رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے تکلیف ضرور ہوتی ہے. اگر کام کے لوگ میسیجز کریں اور کام کی بات پوچھتے رہیں تو میرا خیال ہے ہم جلدی سب کو رپلائی دے سکیں گے. تو کوشش یہی ہوتی ہے، اور میں مشورہ بھی یہی دوں گا کہ اگر آپ بہترین مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں، بڑی ذمہ داری پر آنا چاہتے ہیں، آپ بہترین اور فاسٹ رپلائی کے عادی بنیں. وہ ڈگران، وہ یوں سمجھے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ناکام ہو جائے گا جو لوگوں کو رپلائی نہ دے. جو رابطے میں نہیں آتا وہ ترقی نہیں کر سکتا. لوگ چاہتے ہیں آپ سے بات کرنا، آپ کے ماتحتی آپ کو ڈھونڈتے رہے تین تین دن تک اور آپ جواب ہی نہ دے تو وہ کیسے کام کرے گا. دیکھیں جب آپ کے جیسے ابھی آپ نے کہا 17 شعبے، میں پتہ کیا کرتا ہوں، میں نے سمپل فارمولا رکھا ہے، میں اپنے ان 17 نگرانوں کو رات دن جواب دوں. کوشش یہ کرتا ہوں کہ وہ یہ سوچ کر کام کرے کہ کہیں بھی پھنسیں گے نا ہمارا نگران ہمیں مل جائے گا، اس کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. اگر اس کو یہ اطمینان ہے نا، وہ اس کا سینہ چوڑا ہو جائے گا، وہ بڑا کام کرے گا. اور آپ کے مجھ سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کرنا. اچھا اختیار بھی تو دینا. ابھی آپ نے جملہ تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ سے پوچھے بغیر نہیں ہوتی. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں میرے ذمہ دار خود ہی کر لیں، ہر چیز نہ پوچھیں، اتنا ٹائم ہی نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے، آپ کو کچھ چیزوں میں ضرور پوچھنا پڑے گا، باقی آپ تربیت اچھی کر دیں، آپ کر لیا کریں. ہاں پرابلم ہو تو مجھ سے پوچھ لیں، میں کھڑا ہوں. اچھا جب یہ جملہ کہیں نا تو پھر باقی کھڑے بھی رہیں، وہ ڈھونڈتا رہے کدھر ہے بھائی، مجھے تو طوفان میں بھیج کے خود غائب ہو گئے. تو آپ اگر رپلائی پاس دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذمہ دار بڑے خوش دلی کے ساتھ کام کریں گے.
ماشاءاللہ. ایسے کچھ چیزیں یوں پوچھنی ہیں آپ سے کہ ان میں آپ کیا پسند کرتے ہیں، اگر فوری فوری جواب ہوگا تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. کھانا، کون سا کھانا زیادہ پسند؟
باربیکیو.
کیا بات ہے جی. مشروب؟
فریش جوس.
لباس؟
کرتا شلوار.
زبردست. کون سا ملک زیادہ پسند ہے؟
Obviously, مکہ مدینہ حرمین طیبین.
اب دیکھیں ایک مقدسات ہے نا، اس سے ہٹ کے ذرا بات.
میں آپ کو صحیح بتاؤں، دلی طور پہ بھی سب کچھ مدینہ ہے.
ایسا مجھے یہ بتائیں دلی طور پہ ہوتا کیسا؟
اللہ،
یعنی میں نے رمضان میں نیت کی تھی کہ یہ امیر اہل سنت سے میں پوچھوں، ابھی آپ ہی ہمارے سامنے اور امیر اہل سنت ایک تراشیدہ ہیرے ہیں. مجھے بتائیے قلبی طور پہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے میں اپنی بات کروں یا چلے میں ایک عام عمومی بات کر لیتا ہوں کہ کسی کو روتا ہوا دیکھا تو رونا آ گیا، کسی کو یاد مدینہ میں تڑپتا ہوا دیکھا تو ہمارے بھی کاش ہم بھی مدینہ جائیں. لیکن اللہ آپ کے ذوق مدینہ کو سلامت رکھے، مدینہ سے مدینہ جا رہے ہوتے ہیں تو بھی اسی لیے تڑپ روتے ہیں کہ بس واپسی ہو، اور آ رہے ہوتے ہیں جب بھی یہ کنڈیشن ہوتی ہے، اللہ سلامت رکھے، نظر بصیرت آپ کو بچائے. تو یہ قلبی طور پہ کسے پیدا ہوتا ہے؟
یہ یقیناً یہ تو عطا ہے، لیکن اس کے لیے تکلفاً اگر آپ اس کو اپنا لینا، کیونکہ مدینہ شریف ہے ہی ایسا. ایک تو نا کہ آپ کو اس سے محبت کرنے کو کہیں جا رہی ہے جو محبت کے قابل ہی نہیں ہے. مدینہ منورہ ہے ہی ایسا، کیونکہ ایک تو اس کے فضائل، آپ تو ماشاءاللہ دونوں مدنی ہیں، آپ جب فضائل پڑھتے ہیں نا تو عقل حیران ہو جاتی ہے. پھر بندہ سوچتا ہے کہ میں کتنا لکی ہوں کہ میں اسی زمین پر رہ رہا ہوں جس زمین پر مدینہ موجود ہے، اور مجھے اجازت بھی ہے جانے کی. یعنی یہ باتیں آسمانوں کی ہوتی ہیں، یہ باتیں جنت کی ہوتی ہیں، یا ساتھ میں آسمان
سنتے ہی رہتے ہیں،
یا تو پاسبل ہے جانا. اور جہاں نبی پاک جلوہ فرمائے تو اگر اس کے فضائل پڑھیں اور پھر بار بار اگر جانے کا اللہ پاک کی طرف سے عطا ہو جائے تو پھر اٹیچمنٹ ہو ہی جاتی ہے. اور میں اس میں ایک مشورہ دیا کرتا ہوں، کبھی اس پر الگ سے کوئی سلسلہ کریں گے، کہ اہل مدینہ میں جو محبت رکھنے والے ہیں نا، جب آپ کی ان سے ملاقاتیں ہو گئی نا اور آپ نے ان کی باتیں سن لی، آپ کو لگے گا ماں ہو شما تو ہیں ہی کچھ نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ختم ہے. مطلب جس کو ان کا جو انداز ہے نا مدینے سے محبت کا، بندہ کہتا ہے یار واقعی اپنے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، یہ ہے مدینے سے محبت. تو ایک سے ایک ہے، مدینہ رازوں کی سرزمین ہے. آپ ایکسپلور کریں مدینہ کو. جس دن آپ نے مدینہ منورہ کو ایکسپلور کرنا شروع کیا نا اور آپ ایسے لوگوں سے ملے تو وہ بات ہی اور ہے. مجھے ایک بار میں نے کسی مفتی صاحب سے بات کی تھی کہ مجھے کبھی کبھی ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن، تو مفتی صاحب میں نے کہا کیسے ملتے ہیں؟ تو کہا جب بندے کی تڑپ ہونا تلاش ہو تو اس کو ایسے افراد ملتے ہیں. تو الحمدللہ کبھی انشاءاللہ اس پہ الگ ایک سلسلہ کریں گے کہ میں نے کیا کیا باتیں سنی ہیں اہل مدینہ سے، اور میں نے ان کی جب ان کو انداز دیکھا ہے نا تو بندہ کہتا ہے مدینہ کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں، دنیا میں ہی کچھ نہیں ہے. تو اللہ کرے بس وہیں پہنچ جائیں. تو بس سچی بات تو یہ کہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ
سب سے یادگار حاضری مدینہ شریف کی، یعنی آپ کو خود یاد بھی نہیں ہے، میں نے سنا تھا آپ خود فرما رہے تھے کہ مجھے یاد نہیں میں کتنی دفعہ گیا ہوں، لیکن ایک ہوتا نا کہ بس وہ جو تھا نا وہ یادگار.
یقیناً سب سے پہلی حاضری جب آپ کی ہوتی ہے، وہ کسی کی بھی ہو، وہ سب سے یادگار ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تھوڑی دیر میں تو بندہ ہکا بکا رہ جاتا ہے نا. تو وہ یقیناً یادگار تھی، اور اس کی کیفیات ہی اور ہوتی ہیں. یعنی میں تو اس میں ایک اپنا فارمولا بنایا ہے، مشورہ بھی دے دیتا ہوں کہ اگر پاسبل ہونا تو زندگی میں مدینے جائیں تو کوشش کریں کوئی ایسا بندہ ساتھ ہو کہ جس کی پہلی حاضری ہو. وہ جب آپ کے ساتھ ہوگا نا اس کو آگے کھڑا کر دیں، اس کی تو آنسو ہی نہیں رکنے. اس کی تو کیفیت ہی کچھ اور ہونی ہے. اور ایک میں نے اہل مدینہ سے ہی سنا تھا کہ پہلی بار آنے والے مہمان کو نبی پاک خاص نوازتے ہیں, تو وہ آگے کھڑا کر دیں, اس کے پیچھے خود کھڑے ہو جائیں کہ حضور یہ پہلی بار آیا, اس کے صدقے مجھے بھی دے دیں. تو میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ تہدی سے نعمت لے کے رہا ہوں, کئی حاضریاں میں نے پہلی بار, میں ذہنی آزمائش کے قافلے والوں کے ساتھ جاتا ہوں, یا مجھے پتا بھی چل جائے نا مکے میں کہ کوئی سلائی میں پہلی حاضری کے لیے, اس کو کہتا ہوں میں ساتھ چلو نا یار ہماری گاڑی میں بیٹھ جاؤ نا, وہ راستے بھر بھی روتا رہے گا ہمیں بھی رلاتا رہے گا. وہ مدینہ شریف, اچھا کعبے پر بھی پہلی حاضری اگر آپ کی اس کے ساتھ رہے جس کی پہلی ہے, اس کا انداز ہی, اس کا مزہ ہی اور ہوگا. ہاں ایک وہ حاضری اور ایک الحمدللہ, بلکہ یہ دو جو ماشاءاللہ حاضریاں امیر علیہ سنت کے ساتھ ہوئیں, ایک عاشق ایک مرید کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی. یہ تو خواب تھا زندگی کا, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے کبھی یہ سعادت ملے گی. اور پھر امیر علیہ سنت نے کرم بالائے کرم جو کیا مجھ گناہگار پر, ہم سارے قافلے والوں پر کیا مگر میں مجھ جیسے گناہگار پر کیا, کہ جب حاضری کے لیے جاتے تو ہم سنتے تھے کہ امیر علیہ سنت خاک مدینہ کا سرما لگاتے ہیں, تو آپ نے سرما اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں میں بھی لگایا اور ہماری آنکھوں میں بھی اپنے ہاتھوں سے لگایا. اچھا پھر ایک اور کرم یہ کیا کہ گنبد خضرا کے سامنے جا کر آپ نے باری باری سب کے چہرے پر ہاتھ لگایا کہ گنبد خضرا دیکھ لو, تو پیر صاحب مدینہ دکھا دیں اور پیر صاحب خاک مدینہ آنکھوں میں لگا دیں, تو میں تو سمجھتا ہوں میری زندگی کا حاصل ہے, گولڈن مومنٹ آف مائی لائف اگر میں کہوں تو یہ وہ تھا.
سبحان اللہ کریم, اور برکت نصیب فرمائے آپ کے صدقے سعادت ہمیں بھی ملے. ہم مکہ مکرمہ میں حاضر تھے, آپ بیان فرما رہے تھے اور حاضری مدینہ کے حوالے سے تربیت ہو رہی تھی, تو اس وقت آپ نے یہی جملہ کہا تھا کہ مدینہ منورہ رازوں کی سرزمین. یہ واقعی ایسا جملہ ہے کہ اگر یہ دل کو لگ جائے تو اس کی اپنی
ایسی ایسی کہانیاں ہیں. مدینہ شریف میں ایسے ایسے لوگ ہیں جن کی ایسی ایسی ڈیوٹیاں ہیں, وہ آپ کو پتا چلے نا تو آپ حیران ہو جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک سسٹم ہے مدینہ شریف میں,
ایک روحانی دنیا,
ایک روحانی دنیا الگ ہے, اور وہاں نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی مجھے بتائیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ سب نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ 360 اولیاء, تو پھر اتنے کتب, تو اتنے ابدال, تو فلاں, یہ پورا جو روحانی اسٹرکچر ہے, اس اسٹرکچر کی مدینہ میں اگر حاضری نہیں ہوتی ہوگی تو کہاں ہوتی ہوگی. یعنی اگر دنیا میں یہ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے
جی,
تو اس سسٹم کا ہیڈ کوارٹر کیا ہوگا؟
مدینہ
اسلام کے قدم ہے. اب قدموں, اب یہاں الگ الگ قسم کے لوگ مل رہے ہوتے ہیں. اب مجھے تو وہی لگتا ہے یہ اسی سسٹم کا حصہ ہیں جو ہم پڑھتے ہیں نا, کہ اتنے اتنے اولیاء ہیں, اتنے ابدال ہر وقت ہوتے ہیں, تو کتب ہوتے ہیں, اور اتنے فلاں نبی کے قلب پر اتنے اولیاء ہیں, پورا جو ہم نے نجبا پوری سسٹم ہے نا, تو یہ اتنے سارے لوگ کہاں ہیں؟ اگر یہ وہاں نہیں آتے تو کہاں آتے ہیں؟ یہ وہی ہیں, یہ آنا جانا لگا ہی رہتا ہے, اور آپ کو کوئی نہ کوئی ٹکرا جاتا ہے. تو پھر آپ کو جو لطف آتا ہے نا ان کی باتوں سے, وہ بیونڈ دا امیجنیشن ہے.
ویسے آپ سے بات کرنے کا ایک بہت بڑا لطف یہ بھی ہے کہ آپ کے ساتھ بس مدینہ کا تذکرہ چھیڑ دیا جائے,
اللہ
اور یہ میرے لیے سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یقیناً فیضان ہے کہ دعوت اسلامی والوں کی ایک پہچان مدینہ بھی
ذکر بدر, یہ دعوت اسلامی کا ہی کرم ہے. دیکھیں ہم بھی, میں نے بھی زندگی کا ایک وقت ایسا گزارا جب میں دنیا گھومنے جاتا تھا, تو بڑا شوق تھا یورپ دیکھنے کا, تو یو کے دیکھنے کا, تو امریکہ دیکھنے کا, مگر جب سے یہ مدنی ماحول ملا اور اس کی اٹیچمنٹ ملی اور امیر علیہ سنت کی مدینے کی تڑپ دیکھی, تو اس کے بعد پر ایک ہی ڈائریکشن ہو گئی کہ کہیں جانا نہیں جانا, مدینے ضرور جانا.
سبحان اللہ, اللہ کریم آپ کو اور برکت دے. سوالات تو اسی عنوان پر کافی سارے ہیں, لیکن مدینے پر بات ہے تو پھر مدینہ ہی مدینہ ہے. اللہ کریم آپ کو اور برکت دے. سب یہ ایک چیز بتائیے گا, پسندیدہ شخصیت کون سی؟
یوں تو امیر علیہ سنت ہی ہیں, اور اگر موجودہ دور کی, ورنہ اگر دیکھا جائے تو کچھ اولیاء کرام سے بڑی خاص اٹیچمنٹ ہے, اور اس میں سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدی داتا گنج بخش علی ہجویری, اور اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام.
آپ کے اساتذہ میں میں اکثر آپ کی زبان سے بھی اور نگران شورا کی زبان سے بھی حاجی مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ,
کمال کی شخصیت ہیں. میں تو یقین کرے کبھی کبھی مس کرتا ہوں کہ مدنی چینل مل گیا, اتنا کچھ دعوت اسلامی کو مل گیا, اگر یہ دو شخصیت بھی آج ہمارے ساتھ ہوتی نا, مفتی امین صاحب اور مفتی فاروق صاحب, ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے. یعنی چینل پہ اگر یہ بیٹھے ہوتے تو آپ سوچے, علم کے دریا تھے یہ. مفتی امین صاحب کا کمال یہ تھا کہ ان کو, وہ ہمیں کتاب پڑھاتے تھے نا, ان کو کتاب ساری حفظ ہوتی تھی, کتاب کھولتے نہیں تھے, ہم پڑھ رہے تو عبارت میں کہتے ہیں یہاں یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے. یعنی جینیس جو لوگ ہوتے ہیں نا, کمال. اور مجھے تو انہوں نے یوں سمجھے پکڑ کر بنایا نا, انہوں نے کہا آپ نے پڑھنا ہے, میں نے کہا میں نے کیا کرنا ہے پڑھ کے, میں کوئی تدریس تھوڑی کروں گا, زمانے میں تو کاروبار کا ایک زون تھا,
کوئی امامت
نہ, مجھے امامت کرنی ہے نا, میں کیوں پڑھنا ہے, بس میں آپ نے پڑھنا ہے اور یہ پڑھائی آپ کو کام آئے گی. اور آج وہ کہتے ہیں بڑوں کی بڑی باتیں, اس کے بعد جامعہ کی ذمہ داری ملنا, وہ وجہ بھی یہ تھی نا کہ کم از کم درس نظامی تو ہونا ضروری تھا,
اللہ کی رحمت سے آج فائدہ اس کا,
اس کا فائدہ ملتا ہے. تو
باقاعدہ اکیڈمک ایجوکیشن حاصل کیے ہوئے اللہ کی رحمت سے مولانا ہے ہمارے حاجی عبد الحبیب اتاری, اور عبدالحبیب بھائی اب تو ہمارے جو مولانا بن رہے ہیں وہ کنز المدارس ڈگری ہولڈر بھی بن رہے ہیں اور الحمدللہ اہل سنت کے ایک بڑے یادگار اور ایک نامی گرامی ادارے دارالعلوم امجدیہ کراچی سے حضرت نے دورہ حدیث کیا. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے.
اچھا یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ جس طرح باربی کیو آپ نے ارشاد فرمایا ماشاءاللہ کھانے میں, سبزی میں کیا پسند ہے؟
مکس سبزی اچھی بنی ہوئی ہوتی.
سبحان اللہ, اچھی کا کیا لیول ہوگا
کیونکہ ہر کسی کو سبزی بنانا نہیں آتی.
کھانے سے فروٹ کون سا پسند ہے؟
میں فروٹ لور ہوں, میں ہر فروٹ شوق سے کھاتا ہوں. ویسے تو سارے بادشاہ ہے فروٹ کا آم, لیکن ہر موسم کا ہر پھل میں بہت شوق سے کھاتا ہوں. یعنی مجھے ٹریول اتنا کیا نا, پھل سے اگر آپ کو پیار ہے نا تو آپ پریشان نہیں ہوں گے. دنیا میں کیلا ہر جگہ کیلا ہی ہے, سیب سیب ہی ہے, ذائقہ چینج نہیں ہوتا.
پکانا بھی نہیں ہے کہ وہ
پکانا بھی نہیں ہے, حلال بھی نہیں کرنا, ذبح بھی نہیں کرنا, نہ حرام حلال کا مسئلہ ہے. تو فروٹ لور ہیں تو آپ بہت آسانی سے ٹریول کر لیں گے.
خوشبو کون سی پسند؟
میں زیادہ اود پسند کرتا ہوں.
بیانات آپ بہت سارے عنوانات پر کرتے ہیں, کون سا عنوان سب سے زیادہ پسند ہے؟
عشق رسول.
اللہ سبحان اللہ. جیسے مجھے یہ اس سے ہٹ کر ایک سوال ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے عنوانات پر جب آپ بیان کرتے ہیں, کون سے صحابی کا تذکرہ کرنے میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے؟
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ.
کیوں؟
سچے عاشق رسول ہیں. نبی پاک پر جو ان کے فدا ہونے کا انداز ہے اور سب کچھ قربان, خاص طور پہ جو ان کا وہ ایک جملہ ہے نا, وہ مجھے دیوانہ کر دیتا ہے.
کیا بات.
جو وہ فرماتے ہیں نا, جو میری تین خواہشیں ہیں, نظر الیک و انفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک, یہ موتیوں کی طرح جو الفاظ ہیں نا, ان نے صدیق اکبر کا دیوانہ کر دیا. اور یہ واقعی یہی زندگی کا مقصد ہے, یہ مل جائے تو کیا بات ہے.
سبحان اللہ.
سب ساری دنیا میں جاتے ہیں اور دعوت اسلامی کے جو دینی کام ہیں ان میں حصہ لیتے ہیں, اللہ کی رحمت. تو ایک عرصے سے جا رہے ہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس دور میں اسلام, اسلامی تعلیمات اور دعوت اسلامی جو ترویج و اشاعت کر رہی ہے, یعنی اس کے بارے میں مختلف چیزیں, مختلف تھاٹس انسان کے ذہن میں بھی آ رہے ہوتے ہیں, معاشرے کے مختلف طبقات کی طرف سے بھی آ رہے ہوتے ہیں, میڈیا کی طرف سے بھی آ رہے ہوتے ہیں. میں وہ سب ڈسکس کیے بغیر آپ سے چاہوں گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں, کہاں دیکھ رہے ہیں, ابھی کہاں دیکھ رہے ہیں اور آگے مستقبل کا دیکھ رہے ہیں.
دیکھیں, دعوت اسلامی کا مستقبل انشاءاللہ بہت روشن ہے, اور نظر ہی آ رہا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ونڈوز کھل رہی ہیں, جو راستے کھل رہے ہیں, جو چیزیں آسان ہو رہی ہیں, تو ایسا لگ رہا ہے کہ الحمدللہ وہ جو محنت ہے اس کا پھل مل رہا ہے. امیر اہل سنت کی جو محنت ہے, دعوت اسلامی اس لیے اور آگے بڑھے گی انشاءاللہ کہ دنیا, دعوت اسلامی میں فلیکسیبلٹی بہت ہے. کچھ تنظیمیں لاک ہوتی ہیں جس میں مشورے کی گنجائش نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, جن کی جناب پالیسیز چینج نہیں ہو پاتی اور وہ کہتے ہیں ہم جیسے ہیں ویسے ہی ہیں. دعوت اسلامی میں پچھلے 5 سالوں میں دنیا نے دیکھا جو بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں, یہ کیا ہے؟ اسی لیے کہ اگر آپ نے دین کا کام دنیا بھر میں پہنچنا ہے, کرنا ہے, تو آپ کو ان تقاضوں کو دیکھنا ہوگا. تو الحمدللہ ابھی بہت کچھ نیا آنا ہے, مشورے جاری ہیں اور فلیکسیبلٹی ہے. مقصد بڑا کلیئر ہے کہ ساری دنیا میں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس کے لیے اگر کوئی ڈپارٹمنٹ بنانا پڑا, کسی کام کا اضافہ کرنا پڑا, کسی کام میں تبدیلی کرنی پڑی, کوئی نئی جدت اختیار کرنی پڑی. باؤنڈری دو ہیں ہماری, شریعت کی باؤنڈری اور تنظیمی باؤنڈری. پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ شرعی طور پہ ناجائز تو نہیں ہے, اس کے بعد تنظیمی طور پہ اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, اس کے بعد الحمدللہ باقی سارے راستے کھلے ہیں. اللہ پاک نے کرم کیا ہے, مددگاروں کی کمی نہیں ہے, کام کرتے ہیں, اللہ کی رحمت سے وہ عطیات دینے آ جاتے ہیں, سپورٹ کرنے آ جاتے ہیں, والنٹیئر اتنے سارے ہیں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو کام شروع ہوا ہے, ابھی الحمدللہ کام کرنے کا لطف آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب جہاز ٹیک آف ہونے والا ہوتا نا, تو اس سے پہلے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ 450 چیزیں جو ہے نا چیک کی جاتی ہیں, کہ یہ آن ہے کہ نہیں, یہ بند ہے کہ نہیں, یہ سوئچ آن ہے کہ نہیں. تو سارا چیک لسٹ ہونے کے بعد جہاز ٹیک آف ہوتا ہے. تو یہ 40-41 سال میں جہاز ریڈی ٹو ٹیک آف ہوا ہے, اور اب ٹیک آف کی باری آئی ہے, اب دنیا دیکھے گی.
ایسا اس میں لیکن سوار ہونا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں پوری دنیا میں.
ہاں ماشاء اللہ, اس کے پاس جہاز بہت بڑا ہے ہمارا, آپ آ جائیں, سوار ہو جائیں, ٹیک آف کا ٹائم ہے, اور انشاءاللہ ابھی دنیا نے دیکھنا ہے دعوت اسلامی نے کیا کرنا ہے.
چلے, اور یہ جہاز جو مدینے کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ,
بہت بوسٹنگ لائن ہے یہ. الحمدللہ. یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پہلے بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم نہیں کر رہے تھے, پھر ہم نے کر لی. اچھا, ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ مشورہ دینے والوں کا مشورہ قبول نہیں کرتے, لیکن یہ بات اس کو خود ہی ڈینائی کر دیتی ہے کہ ہم پہلے ایک چیز نہیں کر رہے تھے, اب ہم نے کر لی. لیکن جب اب ہم نے کر لی, جیسے چینل پر ہم آ رہے ہیں, سبز ماما تھا اب یوں تبدیل ہوا, اس طرح کی جو باتیں, اب تبدیلی کے بعد جو لوگوں کی تنقید ہے, اس کو کس طرح فیس کرتے ہیں؟
تبدیلی سے پہلے بھی کرتے تھے, اس کے بعد بھی کرتے ہیں. وہ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں, جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تنقید کی طرف نہیں جانا چاہیے. دیکھیں, آپ کام کریں گے تو تنقید تو ہوگی. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ اللہ رسول کے احکام جو ہیں, شریعت کے احکام کو فالو کر رہے ہیں, باقی آپ سب کو راضی بھی کر سکتے. تو جب لاکھوں چاہنے والے ہو تو تھوڑے بہت ایسے ہوتے ہیں, ان کی ٹینشن بھی لینی ہے. کام بڑا کر رہے ہیں, آپ گھر میں بیٹھے نا تو بھی تنقید ہے, کام کریں تو بھی تنقید ہے. آپ اڑنے لگیں گے تو کہیں گے ٹیڑھا اڑ رہے ہیں, ان کو چھوڑ دیں. الحمدللہ بہت غور و خوص کر کے چلاتے ہیں, کام کر رہے ہیں اور اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہے. تو غلطی پھر بھی ہو سکتی ہے, اور اب تو ابھی بھی کہتے ہیں ہمیں مشورے دیں. مشورے دیں, صرف تنقید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں پہلے کیوں نہیں مانا, ہم نے پہلے کہا تھا یہ کر لیتے. ہمارا اس نے ذم یہ ہے کہ امیر اہل سنت دیکھتے ہیں جس چیز کا سورج غروب ہو جاتا ہے پھر اس کی افطار کی اجازت دیتے ہیں. تو بھائی یہ کام اب ہمارے لیے بہتر تھا تب اجازت دی. دسویں جماعت میں کی کتابیں پہلی جماعت کے طالب علم کو نہیں دی جاتی. تو دعوت اسلامی کو ایک میچیورٹی ریکوائرڈ تھی, ایک وقت ریکوائرڈ تھا, ایک عوام ریکوائرڈ تھی, ایک سپورٹر کی ضرورت تھی. اب جب اتنے سارے افراد, اتنے سپورٹر اور اتنی میچیورٹی لیول ہو گیا تو نئے نئے ڈپارٹمنٹ کھولے جا رہے ہیں. یہی کام پہلے کھول دیے جاتے تو شاید چل ہی نہ پاتے. تو یہ اسی طرح عمارت بنتی ہے, ٹائلیں پہلے نہیں لگتی, پہلے اینٹیں ہی لگتی ہیں, سریا ہی ڈلتا ہے, پھر جا کے آخر میں ٹائلیں اور باتھ روم کی باری آتی ہے. لوگ کہیں یار ہم تو پہلے ہی کہتے تھے باتھ روم بنا لو, بھائی پہلے ٹائلیں تو, پہلے تو اینٹیں تو لگنے دو, منزل تو بننے دو, اسٹرکچر تو بننے دو, اب باری آئی ہے ٹائلیں لگنے کی اور لائٹیں لگنے کی. اب لگ رہی ہیں لائٹیں, دنیا جگ بگ دیکھ رہی ہے الحمدللہ.
اچھا آپ کا جو ایک تو مدنی چینل پہ آپ کی فالوئنگ ہے, دوسری جو ہے سوشل میڈیا کے جو مختلف اکاؤنٹس ہیں ہمارے, چاہے وہ آپ کے, چاہے وہ فیس بک اکاؤنٹ ہو آپ کا, یوٹیوب اکاؤنٹ ہو, انسٹاگرام کا ہو یا دیگر جو ہیں, تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے اور آپ سے ایک عقیدت محبت کا, یوں تو تمام اراکین شورا سے, لیکن ظاہر سی بات آپ کا جدول بھی ہوتا ہے, پھر آپ کی مصروفیات جس نوعیت کی ہیں, آپ پہ جو مطلب ایک ہے نا اللہ کی رحمت ہے امیر اہل سنت کے صدقے میں لوگ بڑی محبت کرتے ہیں, اس محبت میں کوئی ایسی محبت ہے جو مطلب یہ جو چاہت ہے لوگوں کی, آپ کے سننے والوں کی, دیکھنے والوں کی, جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہو, یعنی اس بیچاری کی محبت جو ہے نا وہ تکلیف پہنچا گئی ہو؟
ظاہر ہے کہ وہ, اب یہ جب آپ کی فین فالوئنگ ہوتی ہے نا تو آپ کو ان چیزوں کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے. شہرت کی جو آپ یوں سمجھ لیجئے جو چند آفتیں کہہ لیں یا چند آزمائشیں کہہ لیں, کہ لوگ پھر بہت زیادہ آپ سے نا کچھ ایکسپیکٹیشن کر لیتے ہیں, کہ آپ کو بعض اوقات وہ عام انسان نہیں سمجھ رہے ہوتے, حالانکہ ہم عام ہی انسان ہیں. وہ مجھے پنجابی کا شعر بڑا اچھا لگتا ہے, آقا دے غلاما دا میں ادنا غلاما, لوکی کہہ دے خاص میں تو آواں تو بھی آواں. تو ہم بھی آپ کی طرح ہی ہیں بھائی, لیکن وہ کہتے نہیں جناب آپ نے یہ کیسے کہہ دیا, تو آپ نے یہ کیسے کر دیا. اب نہ ہزاروں لوگوں کا کوئی فون سن سکتا ہے, نہ ہزاروں لوگوں کا میسج پڑھ سکتا ہے, تو بعض اوقات وہ ان کو پرابلم ہو جاتی ہے یا وہ ہمارے بارے میں بدگمانی کر لیتے ہیں. تو ایسا نہ کریں, اور ہماری کوئی خطا بھی دیکھیں تو سمجھ لیں ہم آپ جیسے ہی ہیں بھائی, ہم بھی انسان ہی ہیں, ہم سے بھی مسٹیک ہو سکتی ہے. تو باقی خیر ہے انشاءاللہ, یہ تھوڑا بہت تو رہتا ہے کہ وہ بیچارے بہت زیادہ میسج کرنا یا نمبر مل جائے تو پھر کال پہ کال کر دینا, یا بعض اوقات ایسی تمنا کرنا جو پوری نہ کر سکیں, تو یہ کام کا حصہ ہے اور ان کو بھی سمجھنا چاہیے.
کتنا ڈانٹتے ہیں ان کو؟
کوشش کرتا ہوں نہ ڈانٹوں, ڈانٹ کبھی کبھی کچھ ایسا کہہ دوں تو پھر معافی بھی مانگتا ہوں, کوشش کرتا ہوں.
یہ آپ لوگ, آپ نہیں آپ لوگ, اراکین سورج ہیں, ایک تو پہلے اتنی محتاط گفتگو کرتے ہیں آپ لوگ اور شفقت کا معاملہ رہتا ہے, پھر بھی ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں آپ جو نا وہ جملہ آتے آتے وہ تبدیل کر دیتے ہیں نا, اس سے بہتر لفظ لے آتے, اتنی احتیاط کہاں سے, کیوں؟
محتاط ترین شخصیت کی تربیت میں ہے, اللہ کرے ہو جائے. امیر علیہ سنت کے جملے تو اتنے نپے تلے ہوتے ہیں. میں آپ کو صحیح بتاؤں, آپ ہماری بات کر رہے ہیں, ہم میسج کرتے ہیں نا امیر علیہ سنت کو, بعض اوقات ہمارے میسج سے امیر علیہ سنت کو نکال کے عطا فرما رہے ہوتے ہیں کہ اس کی جگہ یہ کہتے تو زیادہ ٹھیک تھا. آج تک تربیت ہو رہی ہے, وہاں بات کرے تو لگتا ہم کو بولنا ہی نہیں آتا,
وہاں کے لیے تو ٹھیک ہے,
امیر علیہ سنت کے سامنے بات کرے نا لگتا ہے ہم کو آتا ہی کچھ نہیں ہے, اور واقعی ایسا ہی نہیں آتا. تو یہ انہیں کی عطا ہے, اور اللہ کرے ہم محتاط گفتگو کرنے والے بن جائیں.
وہ عالم بھی ہیں اور ولی بھی ہیں, دل بھی دیکھتے ہیں, زبانیں بھی دیکھتے ہیں. اللہ کریم امیر علیہ سنت کے فیضان میں اور برکت عطا فرمائے. بہت سارے سلسلے آپ نے مدنی چینل پر کیے, ذہنی آزمائش ماشاءاللہ بہت زیادہ پاپولر سلسلہ آپ کا رہا, سب سے زیادہ مزہ کون سے سلسلہ کرنے میں آیا؟
یقیناً ذہنی آزمائش کا ایک الگ ٹیسٹ ہے, اور چونکہ اس میں عوام میں جا کے کرنا ہوتا ہے, پھر اس کو ایک پبلک کی پذیرائی بہت ہے, تو ذہنی آزمائش ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھا سلسلہ ہے. مگر ایسے بہت سارے سلسلے, یعنی خاص طور پہ جو میں نے اوورسیز جا کر مزارات کی جو ہم نے ریکارڈنگ کی, اس میں بڑا لطف آیا, اس میں بڑا ایک روحانیت ملی مجھے. ترکی کا اپنا ایک سلسلہ بڑا یاد ہے, 500 دن برف باری ہوتی رہی اور ہم مسلسل پروگرام کا ریکارڈ کرتے رہے, وہ ایک تاریخی یوں سمجھے کہ ہمیں بہت لطف آیا. اس سے پہلے میں نے زیارات مقامات مقدسہ میں حرمین طیبین کی زیارتیں ریکارڈ کی تھی, وہ بالکل نیا تھا ہمارے لیے, مدنی چینل کے لیے بھی پہلا آؤٹ ڈور اس طرح کا بڑا سلسلہ تھا, تو وہ ہم نے کیا. تو کبھی کبھی آپ کو بھی خالد بھائی ہوتا ہے, مہروز بھائی آپ کو بھی ہوتا ہے, بعض اوقات کسی ایک ہی سلسلے میں ایسی روحانیت آ جاتی ہے, اتنا موضوع اتنا پیارا ہوتا ہے, لطف اتنا آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں چاہتا سلسلے ختم نہ ہو. تو ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے الگ الگ سلسلوں میں. تو خاص طور پہ میں نے ایک سلسلہ کیا تھا, راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی, اس کی پوری سیریل تھی, تو وہ بڑا مزہ آیا ذکر مدینہ کرنے میں. تو اس طرح چلتا رہا.
اچھا وہ میرا پہلا سلسلہ.
اچھا ماشاءاللہ.
آپ نے جو ہے جیسے خالد بھائی نے کہا ذہنی آزمائش کا آئیڈیا کیسے آیا, ایک تو یہ فرمائی, پھر آپ آخری سوال ہے یوں سمجھا کہ ایک تو اس کا آئیڈیا کیسے آیا, دوسرا آپ کے سلسلوں میں دیکھتا ہوں تنوع ہے, یعنی مختلف ڈائریکشن پہ آپ سلسلے کرتے ہیں, ایک ہی ٹیسٹ نہیں رکھتے, ایک تو ذہنی آزمائش ہو گیا, دوسرا آپ کا ایک بڑا مجھے جو اچھا لگ رہا تھا سلسلہ آپ کا ایک بہت زیادہ وہ تھا نغمات رضا, وہ بڑا بہترین سلسلہ آپ کا. اچھا پھر قرآن پہ آپ نے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو, تو قرآن کی وہ آیات جو ایمان والوں سے متعلق ہیں وہ لے کر آپ نے کی. اسی طرح ایک قصہ ہے قرآن سے, اچھا یہ قرآن پہ ہو گئے, پھر قرآن کی آپ کی محبت, اللہ برکت عطا فرمائے. پھر آپ نے حدیث پہ بھی ایک سلسلہ کیا, ایک حدیث ایک واقعہ. تو یہ تنوع کیسے لاتے ہیں, خود بخود آ جاتا ہے, کوشش کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اور ذہنی آزمائش کا خیال کیسا ہے؟
تنوع کی جہاں تک بات ہے, ظاہر ہماری پوری ٹیم ہوتی ہے, مشورہ کرتے ہیں, اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں وہ سلسلہ کروں جو میں کر سکوں. ہر جگہ ٹینگ ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے. بندہ کہ یار ہر چیز میں ماہر ہوں ایسا نہیں. آپ کو پہلے اپنی اسٹرینتھ پتا ہونی چاہیے کہ یار میری اس پہ کمانڈ ہے, میں صحیح بول لوں گا, کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے نا. تو ذہنی آزمائش کا تو بالکل حادثاتی ہوا تھا. میں نے اس کی تاریخ بیان کی تھی ایک سلسلے میں کہ مدنی چینل پر میں نے کبھی بچوں کا کوئی سلسلہ نہیں کیا تھا. تو ایک بار ایف پی سی بن رہی تھی, مشورہ چل رہا تھا, میں مدنی چینل کا نگران بھی نہیں تھا اس وقت. تو یہ بات ہو رہی تھی کہ بچوں کا کوئی سلسلہ ہونا چاہیے, اور مہینہ تھا بارہویں شریف کا. تو پوری ایف پی سی میں کوئی ٹائم نہیں نکل رہا تھا. تو میں نے کہا یار بچوں کا میں نے کبھی نہیں کیا, مجھے دے دیں, میں ٹرائی کرتا ہوں. تو کیا ہونا چاہیے؟ تو کہا وہ پہلے ہمارے شاید حیدرآباد کے ذمہ دار ہیں دانش بھائی, وہ کرتے تھے ذہنی آزمائش. ذہنی آزمائش بھی دام ہم نے ان کا ہی لے لیا. تو کیا ذہنی آزمائش ہوتا ہے, ایسا کرے آپ کر لیں. تو میں نے کہا چلے میں کر لیتا, ہوگا کیا, مقابلہ کرتے ہیں. اچھا ہم نے اپنی مدرسے اور جامعہ کے بچے بلائے. ٹائمنگ پتا ہی کیا تھا خالد بھائی, امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کے ختم ہونے کے بعد خصوصی مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے کا وقت, یعنی رات 12 بجے سلسلہ شروع ہوگا تقریباً, اور 1 بجے تک چلا جائے گا. اور یہ وجہ یہ بنی کہ بھائی پورے پاکستان سے لوگ فیضان مدینہ آئیں گے, تو وہ اوپر سے نیچے آنے میں ذرا دیر لگاتے ہیں. آپ نیچے سلسلہ شروع کر دیں, جتنی دیر میں وہ آ جائیں گے تو امیر اہل سنت بھی آ جائیں گے, آپ کا سلسلہ بھی ہو جائے گا, یعنی مینیج ہو جائے گا. یعنی وہ 40 منٹ سے 1 گھنٹہ میں دیا گیا کہ یہ گیپ ہے, اس گیپ کو آپ فل کر دیں. رات کا ٹائم, بچوں کا سلسلہ, اور ہم نے شروع کیا. 12 سلسلے کرنے تھے, 12ویں سے پہلے فائنل کرنا تھا. ہم نے 10-11 سلسلے کیے, اس میں فائنل کر دیا. اس کا اتنا اچھا فیڈ بیک آیا, اگلے مہینے 11ویں تھی, گرانی شورا فرمایا 11ویں بھی اسی طرح کرو, مدنی مذاکرہ ذہنی آزمائش 2 کر لو. ہم نے ذہنی آزمائش 2 بھی اسی طرح کیا. پہلے 4 سلسلے ہم نے بچوں میں کیے, اس کے بعد خیال آیا کہ یار بڑوں میں کر کے دیکھتے ہیں. اس میں بڑا ہم ڈرے ہوئے تھے کہ بڑوں میں وہ شاید جوس یا وہ جو ریئیکشن ہوتا ہے بچوں کا, ان کے چہرے کی جو معصومیت اٹریکشن اور چہرے کا جو انداز, وہ سب نہیں ہوگا. لیکن ہم نے الحمدللہ بڑوں کا کیا, اور پھر وہ چل سو چل. ابھی
حضور بڑوں کا کیا کہ آپ تو تاجروں کو بھی اس میں لے آئے, اور کس کو نہیں لائے.
کہتے ہیں خصوصی, کہتے ہیں ہمارا الگ ہونا چاہیے, تو بوڑھے کہتے ہیں ہمارا الگ ہونا چاہیے. تو بہرحال ذہنی آزمائش پہ چل پڑا, اور اللہ پاک نے اسے مقبولیت دے دی. تو یہ بھی میں یہ سمجھوں گا کہ یہ مدنی چینل کی ہی مقبولیت اور دعوت اسلامی کی مقبولیت ہے الحمدللہ. باقی سلسلے جیسے آپ نے فرمایا, ایک قصہ ہے قرآن سے, قرآن پاک کے حوالے سے میرا ذہن ضرور ہے, اللہ پاک اس میں اخلاص دے. کہ میں نے آپ کو جملہ کہا تھا کہ مجھے کسک سی ہے دل میں کہ کاش میں بھی مفتی بنتا, میں بھی تفسیر لکھتا. تو میں نے سوچا کہ میں لکھ تو نہیں سکا, تو کیوں نہ میں کچھ ایسا پڑھ دوں, کچھ ایسا ریکارڈ کرا دوں جو قرآن کے ساتھ ریلیٹڈ ہو. مرنا تو ہم سب نے, شاید وہ صدقہ جاریہ بن جائے. تو میں نے غور کیا کہ وہ کیسی چیزیں ہیں جو صدیوں چلیں گی. جو دیکھیں چینل, بیان, کتابیں بھی بعض ٹاپک ہوتے ہیں جو کچھ عرصے کے لیے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں جو ختم نہیں ہو سکتی, جو چلتی رہتی ہے. تو قرآن سے تو قیامت تک چلنے والی کتاب ہے. تو میں نے کوشش کی میں قرآن سے ریلیٹڈ کچھ سلسلے کروں. تو مجھے ایک بڑی تمنا تھی بچپن, جب چھوٹا تھا تو میں ترجمہ قرآن سنتا تھا, قاری کی آواز میں, اور ترجمہ میں سنتا تھا. کتنی بڑی سعادت ہے کہ یہ ترجمہ کیا ہے انہوں نے, اور یہ ترجمہ سنتے رہیں گے لوگ. تو جب مجھے پتا چلا کہ مدنی چینل پر ترجمہ قرآن کی ریکارڈنگ ہونی ہے, تو میں نے اسپیشل ریکویسٹ دی کہ میری آواز چیک کر لیں. حالانکہ الحمدللہ میرے پاس مدنی چینل کی نگرانی تھی, مگر میں نے کہا مجھے یوں پاس نہ کریں, آپ اس کو کوالٹی ٹیسٹ کریں. کل ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہے کہ یار یہ آواز ہی اس قابل نہیں تھی, آپ نے ترجمہ کروا دیا. تو کیونکہ اس پہ مدنی چینل کا خرچہ ہونا تھا, تو پھر ہم نے الحمدللہ پروفیشنل سے میری وائس لی گئی. ہمارے نگران اسد بھائی نے کئی جگہوں سے چیک کروایا, پھر مجھے خوشخبری دی کہ بھائی آپ کی آواز پاس ہو گئی ہے. پھر میں نے ترجمہ قرآن کنز الایمان آڈیو ریکارڈ کرایا. پھر اس کے بعد مفتی قاسم صاحب نے ترجمہ کنز العرفان لکھ دیا, تو میں نے کنز العرفان ریکارڈ کرایا. پھر خیال آیا کہ کیوں نہ صراط الجنان, کیونکہ لوگ بتا رہے تھے کہ آپ ترجمہ آپ کا لوگ سن رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, اور نابینا ہیں کئی لوگ جو تفسیر نہیں پڑھ سکیں گے, کئی لوگوں کو اردو پڑھنا نہیں آتی, تو اگر تفسیر آڈیو میں آ جائے. اب میں سوچنے لگا کہ مجھے قرآن پاک کا ترجمہ ریکارڈ کرانے میں اتنا ٹائم لگا ہے, تو تفسیر میں کتنا لگے گا. میں نے کہا اللہ پاک کرم کرے گا, شروع کرتے ہیں. شروع کیا تو الحمدللہ چلتا رہا. اب کرم بالا کرم مجھ پر یہ کر دیا مجلس مدنی انعامات نے, جو مجلس نیک اعمال کی مجلس ہے, کہ انہوں نے روزانہ 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر جو اس کا آڈیو کلپ جاری کرنا شروع کر دیا. تو وہ ایک تمنا جو تھی کہ یہ سنیں لوگ, تو الحمدللہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سنا ہے, لوگ سن رہے ہیں. ابھی 1.5 سال کا کام باقی ہے. آپ دعا کریں اللہ ہمت دے کے یہ کام پورا ہو جائے, اور یہ قبول بھی ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں.
آمین. اللہ کرم فرمائے, ضرور قبول فرمائے. خدمت قرآن یقیناً انسان کے لیے باعث سعادت بھی ہے, اور آپ جس طرح سے اس کے عنوانات کو لے کر آ رہے ہیں, لاسٹ سوال اس حوالے سے یہ کرنا چاہوں گا, قرآن کے حوالے سے اگلا کیا ٹاسک ہے آپ کا؟
میری تمنا ہے کر پاؤں کا کہ نہیں, لیکن اس وقت کام ہماری مجلس کر رہی ہے کہ لفظ با لفظ قرآن جو ہے اس کو ہم آڈیو ویڈیو میں اس طرح ریکارڈ کروا دیں کہ لوگ اپنے گھروں پہ بیٹھ کر کچھ دیر 15 منٹ سے, میں کچھ اب دنیا اتنی فاسٹ ہو گئی ہے, اب میں کوشش کرتا ہوں پروگرام بھی اپنے شارٹ رکھوں, تو 10-15-20 منٹ کا کوئی کلپ ہو جس کو لوگ کلاس کی طرح اگر بن جائے اور پورا قرآن ہو جائے, اس میں بھی کئی سال لگیں گے, ہمیں پتا ہے کہ آلموسٹ یہ 4-5 سال کا کام ہوگا, اللہ پاک ہمت دے, ابھی شروع نہیں کیا, لیکن ظاہر میں اس میں بھی وہی کروں گا کہ پہلے میں ایک ریکارڈ کرواؤں گا اور مفتیان کرام اور علماء سے اس کو ہم چیک کروائیں گے, کیونکہ قرآن پر تو بہت دنیا نے کام کیا ہے نا, تو الحمدللہ اللہ کرے وہ قبول ہو جائے اور وہ میں کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میرے لیے سعادت ہوگی کہ لوگ اگر اس کو دیکھ کر قرآن انڈرسٹینڈ کرنے والے بن جاتے ہیں تو شاید یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا.
آپ سے دنیا بھر میں لوگ محبت کرتے ہیں اور ہم بھی کچھ انہی میں سے ہیں, یہ بتائیے کہ عبد الحبیب کیسے بنا جاتا ہے؟
عبد الحبیب بن کے کیا کریں گے, گناہگار آدمی, اللہ کرے کہ اللہ آپ کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے اور مجھے بھی شامل کر لے. دیکھیں میں نے اپنی تو پوری زندگی کھول کے آپ کے سامنے رکھ دی کہ امیر اہل سنت کا دامن تھاما, دعوت اسلامی کی برکت ملی اور فیملی کی طرف سے سپورٹ ملا, پھر یہ استادوں کی شفقت ملی, تو یہ سب کچھ بنا. تو یہ وہی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور اچھی نیتوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو دعوت اسلامی میں تو جگہ ہی جگہ ہے نا کام کرنے کی اور آگے بڑھنے کی, اور ماشاءاللہ اتنے ڈپارٹمنٹ بن رہے ہیں کہ ہم تو تلاش کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ کام کے لوگ ملے اور آگے ہیں, اور جو کام کرتا ہے اس کی خوشبو جو ہے وہ چھپتی نہیں ہے, وہ اللہ کی رحمت سے اوپر آتا جاتا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی,
آپ کے جو فالوورز ہیں فینس ہیں ان کو ماہنامہ فیضان مدینہ کے ذریعے سے اور مدنی چینل کے ناظرین کو کوئی خصوصی پیغام؟
نہیں, میں یہی عرض کروں گا کہ ماہنامہ فیضان مدینہ مدنی چینل کے ناظرین بھی اور جو ماہنامہ فیضان مدینہ کے قارئین ہیں وہ بھی ماہنامہ فیضان مدینہ ضرور سبسکرائب کروائیں, اور یہ آپ کے گھر میں آپ کے آفس میں آنا بھی چاہیے, اس کو تحفے میں بھی دیا کریں, اور کوشش کریں کہ اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں. یہ ایک میگزین ہے مگر خزانہ ہے, کئی بیانات میں نے اس سے کیے ہیں, مبلغین جو ہیں مبلغات اسلامی بھائی اسلامی بہنیں, اگر آپ کے پاس ہر مہینے رسالہ آ جاتا ہے تو سمجھ لیں آپ کو اس پورے مہینے میں بیانات کی ٹینشن آلموسٹ ختم ہو جاتی ہے, اتنے پیارے پیارے موضوعات. اچھا آپ سوچیں کہ جس نے کالم لکھنا ہے, اب مثال کے طور پر مفتی صاحب نے لکھنا ہے, کسی مدنی نے لکھنا ہے, کتنی تیاری کی ہوگی انہوں نے, کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا, ہمیں انہوں نے 2-3 صفحات میں پورا عطر دے دیا. تو ایک جس کو کہنا عقل مند کے لیے تو یہ ماہنامہ یہ سمجھ لیں خزانہ ہے. اچھا ایک اور میں انگلش کے لیے عرض کر دیتا ہوں آخری بات, کہ کچھ لوگوں کو سیکھنی ہے انگلش, چاہتے ہیں ہمارے بچے بھی انگلش سیکھیں اور ان کی فلوئنسی آ جائے, تو اپنے بچوں کی انگلش امپروو کرنے کے لیے بھی آپ ماہنامہ فیضان مدینہ انگلش سبسکرائب کر لیں, تو وہ انگلش میں جب دین کی باتیں پڑھ رہے ہوں تو ڈبل فائدہ ہو گیا, دین بھی سیکھ رہے ہیں اور انگلش بھی امپروو ہو رہی ہے, تو یہ فائدہ بھی آپ ماہنامہ فیضان مدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے, مزید ترقیاں عطا فرمائے, اور اللہ کرے ہم آپ کے, کیونکہ آپ رکن شورا ہیں اپنی مرکزی مجلس شورا کے مدنی مرکز کے فرما بردار رہیں, اور اللہ کرے نیک بن جائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت.